السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فقال اللہ تبارک و تعالی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فقال اللہ تبارک و تعالی وبالوالدین احسانا. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. آپ کے علم ہے کہ ان ماہانہ نشستوں میں خطبات خلافت کے ضمن میں خلافت کی حقیقت، خلافت کی تاریخ، خلافت راشدہ، پھر خلافت راشدہ سے لے کر سقوط خلافت تک اور سقوط خلافت سے لے کر موجودہ دور تک کا سفر ہم طے کر چکے ہیں. اب آج کی اور آئندہ جو دو نشستیں ہیں ان میں انشاءاللہ تعالی نظام خلافت میں معاشرتی نظام اور اس کا ڈھانچہ کیسا ہوگا، معاشی نظام اور اس کا ڈھانچہ کیسا ہوگا، سیاسی نظام اور اس کا ڈھانچہ کیسا ہوگا، اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نظام خلافت میں معاشرتی نظام اور اس کا ڈھانچہ، اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. آج کی اور آئندہ کی جو دو نشستیں ہیں ان میں اکثر مواد وہی ہے جو بارہا استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات خلافت کے عنوان سے پاکستان بھر میں بیان بھی کیا اسے، اور اس کو کتابی شکل میں شائع بھی کیا گیا. خطبات خلافت وہ دستیاب ہیں. پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، وہاں پر بھی تفصیلات موجود ہیں، اور یہ ڈی وی ڈیز کی شکل میں اور ہماری ویب سائٹس پر بھی دستیاب ہیں. اور میری معلومات کے حد تک بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ آج کے اس دور میں اگر نظام خلافت قائم ہوگا تو اس کا معاشرتی نظام کیا ہوگا، اس کا معاشی نظام کیا ہوگا، اس کا سیاسی نظام اور ڈھانچہ کیا ہوگا. آج کا موضوع پھر بھی آسان ہے اس لیے کہ معاشرتی حوالے سے دور نبوی سے لے کے آج تک کوئی بہت زیادہ ارتقا نہیں ہوا، کوئی بہت زیادہ ایولوشن نہیں ہوا، کوئی بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا نہیں ہوئی. اس کی وضاحت ابھی ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کا موضوع اور اس کی جزیات اور تفصیلات سمجھنا اور بیان کرنا نسبتاً آسان ہے، اس لیے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک معاشرے کی سطح پر کوئی بہت زیادہ ارتقاء یعنی ایولوشن اور کوئی بہت زیادہ تبدیلیاں رونما نہیں ہوئی. جبکہ آئندہ کی دو نشستیں ان میں معاشی نظام اور پھر سیاسی نظام، یہ وہ دو گوشے ہیں اجتماعی زندگی کے جہاں بہت تبدیلیاں رونما ہو چکی، بہت کچھ ارتقاء ہو چکا، بہت کچھ ایولوشن ہو چکا، انسان کا شعور بہت آگے گیا ہے اور اس نے اپنے شعور کے نتیجے میں بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے، اور بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اجتماعی نظام میں، معاشی گوشے میں اور سیاسی گوشے میں. چنانچہ آئندہ کی دو نشستیں وہ ذرا ٹیکنیکل اعتبار سے بھی، پھر سمجھانے کے اعتبار سے بھی، سمجھنے کے اعتبار سے بھی نسبتاً اس میں پیچیدگیاں زیادہ ہیں، اس سے کہ تبدیلیاں بہت رونما ہو چکی معاشی میدان میں اور سیاسی میدان میں. لیکن جہاں تک آج کے عنوان کا تعلق ہے تو اس کی جزیات ہمارے علم میں بھی ہیں اور اس کی موٹی موٹی باتوں کو آج انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات، معاشرتی نظام اور اس کے ڈھانچے پر جب ہم بات کرنے چلے ہیں تو آئیے جان لیں کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں. معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے اور معاشرہ عشر سے بنا ہے. عشر دس کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں رمضان کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ. تو معاشرہ عشر سے بنا جس میں دس کے معانی موجود ہیں، یعنی لغت کے اعتبار سے کہیں، لاجیکلی کہیں تو جہاں دس گھرانے کم از کم مل کر رہنا شروع کر دیں تو وہاں ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے. لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے میننگ کے اعتبار سے، جہاں کہیں دس گھرانے ایک ساتھ مل کر رہنا شروع کر دیں تو وہاں ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے. تو معاشرہ دراصل مبنی ہوتا ہے گھرانوں پر، اور جیسے ایک عمارت بنتی ہے اینٹوں سے اور ایک ایک اینٹ اپنی جگہ مضبوط ہو تو عمارت اور اس کی دیواریں مضبوط ہوں گی، ایسے ہی معاشرے کی بنیادی اکائی ایک گھر ہے، ایک ایک گھر اپنی جگہ مضبوط ہوگا تو معاشرے کی دیوار اور عمارت بھی مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ تو ہم گھرانے کی مضبوطی پر بھی غور کریں گے آج کی نشست میں زیادہ انشاءاللہ، کیوں یہ سارا معاشرہ گھرانوں کا مجموعہ ہے اور یہ گھرانے اپنی جگہ اگر مضبوط ہوں گے تو معاشرہ بالفعل مجموعی اعتبار سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معاشرتی سطح پر کوئی بہت زیادہ تبدیلیاں رونما نہیں ہوئی، معاشرتی نظام میں انسانیت کو کوئی بہت زیادہ ارتقاء اور ایولوشن نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اس کا کہ آج بھی ایک گھر وجود میں آتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے نکاح کے بندھن کے نتیجے میں، دور نبوی میں بھی یہ ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آدم اور حوا کا رشتہ قائم ہوا تو پہلا گھرانہ وجود میں آیا، نسل انسانی آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو معاشرہ مجموعہ ہے افراد کا، گھرانوں کا۔ ایک گھر وجود میں آتا ہے ایک شوہر اور بیوی یا مرد اور عورت کے نکاح کے بندھن کے ذریعے، اب کوئی ارتقا تو نہیں ہے نا کہ آج تین افراد کا معاذ اللہ نکاح ہو تو بھی گھر بنے گا، ایسا تو نہیں، یہ کوئی ارتقا اس میں نہیں ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسانیت اپنی گمراہی کے نتیجے میں اور رب کی تعلیمات سے دوری کے نتیجے میں اس گندگی کی انتہا پر آ چکی ہے جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں، جس کو ہوم سیکچویلٹی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی کوئی ایولوشن نہیں، یہ گندگی تو قوم لوط میں بھی موجود تھی جس کے حوالے سے تفسیرات قرآن نے بارہا بیان کی کہ کس طرح اس قوم کو اللہ نے نشان عبرت بنا دیا، ان کی بستی کو اوپر لے جا کے دے مارا گیا، ان پر جو ہے وہ پتھر کی بارش برسائی گئی، انہیں ڈیکسی بحر مردار میں غرق کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیا گیٹ بھی کیا گیا اور نشان عبرت بھی بنایا گیا۔ تو یہ بھی کوئی ارتقا نہیں، یہ جاہلیت اگر پہلے تھی تو یہ جاہلیت آج بھی موجود ہے، لیکن فطری طریقہ جس سے گھر وجود میں آتا ہے وہ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی وہی تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہی تھا، وہ آج بھی وہی ہے کہ نکاح کے بندھن کے ذریعے ایک گھر کا وجود میں آنا، کچھ گھرانے مل کر رہنا شروع کریں تو ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ قبائلی زندگی دور نبوی میں بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھی، لوگ مل جل کر رہتے تھے، اس وقت بھی معاشرے تھے، آج بھی معاشرہ ہے۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں معاشرے کی بنیادی اکائی ایک گھر ہے اور گھر وجود میں آتا ہے ایک مرد اور عورت کے نکاح کے بندھن کے نتیجے میں، اس سے کوئی خاص ارتقاء اور ایولوشن اس میں نہیں ہوا۔ پچھلے زمانوں میں مرد بھی تھے عورتیں بھی، آج بھی پچھلے زمانوں میں بچے تھے آج بھی ہیں، پچھلے زمانوں میں بہن بھائیوں کے رشتے ناتے تھے آج بھی۔ یہ ہے گھر، اور گھر ملتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑا خوبصورت تجزیہ ڈاکٹر صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کہ سیاسی سطح پر بہت کچھ ایولوشن ہوا ہے، بہت کچھ ارتقاء ہوا ہے، آج انسان نے بہت سے نظام جو ہے وہ بنا لیے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے، ہم جب سیاسی نظام پر بات کریں گے تو وہاں پر آئیں گے کہ مغرب نے اس ایولوشن کے نتیجے میں کچھ ادارے تو بہت اچھے بنائے ہیں، مگر مسئلہ ہے کہ وہ وحی الہی سے عاری ہیں تو فی نفس ہی وہ انسانیت کے لیے خیر کا باعث نہیں بن پا رہے، مگر اس ایولوشن کے نتیجے میں کچھ ادارے تو بنے وہاں، یہ مقننہ ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، مگر کیونکہ وہ وحی الہی کی روشنی سے عاری ہے اس سے کل خیر میسر نہیں آتا۔ یہ بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن آج یہ کر رہا ہوں کہ بہت کچھ ایولوشن ہونا تھا سیاسی نظام میں، اس لیے اسلام نے جو تعلیمات دی وہ بہت فلیکسیبل رکھی، اصولی بنیادی ہدایات کو دے دی سیاسی صدا کی تعلیمات کے ضمن میں، مگر وہ چند ہیں، ان کی تعداد 50 بھی نہیں بنے گی، بمشکل بنے گی اگر بنے گی۔ قرآن میں معاشی صدا پر آ جائیں، بہت کچھ ایولوشن ہوا، بزنس کے نئے نئے طریقے سامنے آئے، انٹرپرینرشپ کے نئے نئے طریقے سامنے آئے اور سو آن۔ معاشی سطح پر بھی انسانیت نے بہت کچھ ارتقا کیا، اب آج وہ جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز تک پہنچا ہوا ہے، پہلے کیا تھا چھابڑی لگائی کمائے گھر چلے گئے، اب ہزاروں لوگوں کا پیسہ ایک جگہ لگا ہوا ہے اور بزنس چل رہا ہے، بہت کچھ ایولوشن ہوا۔ تو وہاں بھی اسلام نے اصولی بنیادی رہنمائی عطا کر دی، قرآن حکیم میں یہ آیات بھی بمشکل 60-70 بنے، 100 کر لیجیے زیادہ سے زیادہ۔ کس حوالے سے؟ معاشی سطح کی تعلیمات کے حوالے سے۔ حکمت کیا تھی؟ ابھی ایولیوشن ہونا تھا بہت کچھ، اصولی ہدایت دی تاکہ معاملات میں فلیکسیبلٹی رہے، ہر دور کے تقاضوں کے اعتبار سے تعلیم کو سامنے رکھ کر نظام بنا دیا جائے جو کتاب و سنت کے تحت ہی ہوگا، مگر اس میں فلیکسیبلٹی بہت ہے۔ کیوں؟ ارتقاء ایولیوشن کے امکان بہت تھا۔ تو سیاسی سطح پر بھی اصول دیے گئے اور معاملے کو فلیکسیبل رکھا گیا کیونکہ ارتقاء ہونا تھا، ایولیوشن ہونا تھا۔ معاشی سطح پر بھی اصول دیے گئے اور بنیادی رہنمائی دی گئی، کیوں؟ ارتقاء ہونا تھا، ایولیوشن ہونا تھا۔ لیکن معاشرتی سطح پر اور ایک ایک گھر کی سطح پر کیا ایولیوشن ہو؟ وہ آج بھی ویسے ہی، جیسے کہ میں عرض کر چکا، وہاں سب سے زیادہ باریک بینی کے ساتھ تعلیمات ادا کی گئی۔ قرآن حکیم کو دیکھیے، سورہ البقرہ میں رکو نمبر 28, 29, 30, 31 مسلسل چار رکو خاندانی زندگی، سورہ نساء میں آئیے شروع کی 40 سے 47 آیات میں اکثر باتیں گھریلو زندگی کے متعلق، جہاں آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات بھی آتے ہیں۔ سورہ نور میں آئیے گھر کی زندگی، سورہ آداب میں آئیے گھر کی زندگی، سورہ طلاق میں آئیے گھر کی زندگی، سورہ تحریم میں آئیے گھر کی زندگی، کئی آیات مل جائیں۔ پھر گھر سے آگے بڑھے تو معاشرہ، سورہ البقرہ میں معاشرتی ہدایات، سورہ انعام میں معاشرتی ہدایات، سورہ بنی اسرائیل میں معاشرتی ہدایات بھری ہوئی۔ تو گھر اور اس سے اوپر معاشرہ، اور معاشرے کی بنیادی اکائی پھر وہی بات گھر۔ یہاں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں تھی۔ آج بھائی شوہر اور بیوی کا نکاح ہوا، کل اولاد ہوگی، وہی ماں باپ تو ہیں، یہ اولادیں ہوگی، اس سے کیا ارتقاء ہوگا؟ تو یہاں ایولیوشن نہیں تھا زیادہ، یہاں ارتقاء نہیں تھا زیادہ، یہاں پہ تمدن کے آگے بڑھنے سے تبدیلیاں نہیں تھی زیادہ، تو بہت زیادہ تعلیمات عطا کر دی گئی۔ یہ ذہن میں رکھیے، بہت اہم بات ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ اس گھر اور معاشرے کو قرآن چاہتا ہے کہ مضبوط ترین ہوتا چلا جائے، مضبوط ترین ہوتا چلا جائے۔ کیوں؟ آگے معیشت تو تب وجود میں آئے گی جب گھرانہ اور معاشرہ موجود ہو، آگے سیاست تو تب وجود میں آئے گی جب گھرانہ اور معاشرہ موجود ہو۔ مثال کے طور پر مغرب کا جو خاندانی نظام ہے وہ تباہ ہو چکا، ابھی آگے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو کسی زمانے میں کہا گیا کہ امریکہ جو ہے رشیا کو کہتا تھا، اگر تم نے ایک مسل مارا اور ہمیں چند منٹ کے بعد بھی پتا چلا تو اس کو اسپیس میں ہوا میں ختم کر دیں گے، ہوا میں ختم کر دیں گے اس، اتنی ٹیکنالوجی ہمارے پاس۔ تو کسی نے کہا مستقبل کی اسپیس وار کی تیاری تو کر رہے ہو، مستقبل کی اسپیس وار کی تیاری تو کر رہے ہو، اگر حال کہیں بیڑا غرق ہو گیا، اگر حال کہیں سدیا ناس ہو گیا، تو کل یہ مستقبل تیاری کس چیز کی لے گا، کس کام کیا؟ یہ وہ ڈیلیما ہے جس سے آج مغرب گزرا ہے، اور آج مغرب مغرب ہی نہ رہا، مشرق والوں نے بھی مغرب کے اثرات قبول کرنا شروع کیے، تو وہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی آنا شروع ہو گئی۔ آگے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ اس کی طرف۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک ایک گھر کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ معاشرہ مضبوط ہو تو معیشت بھی چلے گی، سیاست بھی چلے گی۔ لیکن گھر اور معاشرے ہی نہ ہو تو معیشت کس کے لیے، سیاست کس کے لیے؟ اس کی طرف اشارہ بھی کر لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 187، ہن لباس لکم انتم لباس لہن۔ خوبصورت ترین جملہ اور خوبصورت ترین لفظ جو ایک شوہر اور بیوی کے تعلق اور قرب کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ یہی جملہ اور یہی لفظ، ہن لباس لکم، وہ بیویاں اے شوہر تمہارے لیے لباس، وانتم لباس لہن، اور اے شوہر تم اپنی بیویوں کے لیے لباس۔ لباس انسان کے جسم سے فزیکلی جو شے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ لباس۔ آپ کا میرا چشمہ تھوڑا باہر نکلا ہوا ہے، کپڑا جسم سے لگا ہوا ہے، پورے ہمارے وجود سے قریب ترین شے جو فزیکلی ہے وہ لباس۔ لباس انسان کو موسم کے سخت اثرات سے بچاتا ہے، لباس انسان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، کس کے ہاتھ کے زخم، کس کے پیر کے زخم لباس پہنے تو پتہ ہی نہیں کسی۔ لباس ہمارے پوشیدہ اعضاء کو پوشیدہ رکھنے کا ذریعہ، لباس ہمیں راحت پہنچانے کا ذریعہ، لباس انسان کی زینت کے اظہار کا ذریعہ۔ لباس پہ دھبا لگ جائے تو ساری دنیا کو بتایا نہیں جاتا، خاموشی سے صاف کر لیا جاتا ہے، اور لباس انسان اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے۔ غور کیجیے گا، بہت کچھ اس میں ہے، مگر لباس 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 اس قرب کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ تو اس گھر کو اتنا جوڑنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے علم میں ہوگا، دلچسپ بات بھی ہے کہ تین مواقع پر جھوٹ بولنا جائز، جنگ کے موقع پر، صلح کرانے میں، اور شوہر اور بیوی کا آپس میں محبت کے اظہار اور اس کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بولو۔ اب یہ نہیں کہ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے، لیکن اس کی اجازت دی گئی تاکہ یہ رشتہ مضبوط، یہ قربت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اس تک کی اجازت دی گئی۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ رشتے میں قربت ہو، گھر مضبوط ہو، یہ دونوں مضبوط ہو، گھر مضبوط ہوگا نا، اور گھر مضبوط ہو معاشرہ مضبوط ہوگا۔ جبکہ شیطان کیا جاتا ہے، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے سمندر پر، اور اس کے ایجنٹس، اس کے کارندے آ کر بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، فلاں کو فلاں برائی سے ملوث کر دیا، اس برائی میں فلاں کو فلاں نیکی سے میں نے روک دیا۔ وہ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے، اٹس فائن، اٹس اوکے۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی، تو شیطان کھڑا ہوتا ہے اور شیطان اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم نے میری جانشینی کا حق ادا کیا۔ رحمان کیا جاتا ہے، اور انتہا لباس صاحب، اتنا تمہارا رشتہ مضبوط ہو، اور شیطان کیا جاتا ہے، گھر ٹوٹے، شوہر بیوی میں بگاڑ پیدا ہو اور معاشرہ میں تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ بات آگے چلے گی، لیکن کیونکہ معاشرے کی جڑ بنیاد گھر ہے، اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو رحمان کا منصوبہ ایک ایک گھر مضبوط ہو، شیطان کا منصوبہ ایک ایک گھر ٹوٹے، اس کا تو پروگرام ہی یہی۔ قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 میں، ایوں بینکم العداوت والبغضاء، شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو، اور سب سے زیادہ وہ کہاں خوش ہوتا ہے، اپنے کس کارندے اور ایجنٹ سے خوش ہوتا ہے، جب کوئی بیوی اور شوہر جھگڑے پر آ جائیں، ان میں بگاڑ ہو تو شیطان خوش ہوتا ہے، اور رحمان کا خوش ہوگا جب گھر جڑتا چلا جائے۔ یہ تھیم سامنے رکھیے، معاشرتی نظام کیا ہوگا، نظام خلافت میں یہ بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ ایولوشن ارتقا نہیں ہوا۔ جب بابا آدم تھے اس وقت سے گھر جیسے بنتا تھا، آج بھی ویسے ہی بنتا ہے، کوئی خاص اس میں ترقی اور ایولوشن ارتقا نہیں ہوا، لیکن اس گوشے میں تعلیمات سب سے زیادہ عطا کی گئی ہیں۔ اور ایک بات اور سن لیجیے، نظام خلافت میں معاشرتی نظام کی بات تو کر رہے ہیں، مگر ابھی جو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کے لیے باہر سے کسی قانون کے تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں سے اکثر باتیں وہ ہیں جو افراد کے اپنے اختیار میں بھی ہیں، جن پر عمل درآمد کرنا افراد کے اپنے اختیار میں بھی ہے، اس کے لیے کسی نظام کے آنے کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ ہاں، نظام سپورٹو ضرور ہوگا کچھ کچھ جگہوں پر، جہاں قانونی پہلو سامنے آئے گا وہاں نظام سپورٹو بہت ہو جائے گا، مگر جب ہم معاشرتی نظام اور اس میں گھر کی بات کر رہے ہیں تو بہت سے پہلو ایسے جہاں کسی نظام کی قانون کی ضرورت نہیں، افراد خود چاہیں دیر از اے وے وہ ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کر سکے، گو کہ کچھ مقامات آئیں گے جہاں نظام اس معاملے میں سپورٹو ضرور ہوگا۔ تو ابھی میں نے گھر کی ذرا سی وضاحت آپ کے سامنے رکھی، اہمیت کے اعتبار سے بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے خطبات میں تین باتوں کو نمایاں کیا ہے، معاشرتی نظام پر گفتگو کے حوالے سے تین باتوں کو انہوں نے اپنے خطبات میں نمایاں کیا ہے، وہ میں بھی عرض کروں گا، اور چند ضمنی باتیں اشارے اس کی طرف آخر میں انشاءاللہ کر دوں گا۔ اس سے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سی جزوی باتیں ہمارے علم میں، گھر ہے، معاشرہ ہے، ہمارے علم میں، لیکن تین اصولی باتیں ڈاکٹر صاحب نے بیان کی جو کہ ٹارگیٹس ہوں گے نظام خلافت میں معاشرتی سطح پر۔ نمبر ایک، کامل مساوات، جس میں ایک دو ایکسیپشن ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ، کامل مساوات۔ نمبر دو، گھر یعنی خاندان کی مضبوطی، اور نمبر تین، شرم و حیا کی حفاظت۔ یہ تین بنیادی مسئلے، یہ تین بنیادی آبجیکٹیوز ہیں مقاصد ہیں جو نظام خلافت میں اللہ کے قانون کے تحت معاشرتی سطح پر مطلوب ہوں گے. نمبر ایک کامل مساوات، نمبر دو خاندان کا مضبوط ہونا، اور نمبر تین شرم و حیا کی حفاظت، جس میں اور بھی بہت سے پہلو ہیں، زنا کی روک تھام جس کے نتیجے میں گھر کی مضبوطی ہوگی، اور زنا خدا عام ہو جائے، بے شرمی بے حیائی کا دور دورہ ہو، گھر ختم ہو گئے، معاشرے بگاڑ کا شکار ہو. تو تین باتیں، کامل مساوات، گھر کی مضبوطی اور شرم و حیا کی حفاظت. آئیے اب تینوں پر مفصل بات کرنے کی کوشش کریں. پہلی بات کامل مساوات، قرآن کہتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں، مسلمانوں نہیں، اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہیں کنبے قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر لو. ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے، رتبے والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر تم میں سے متقی ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. یہ آیت ایک عالمی بھائی چارے کی بنیاد ہے، یہ آیت ایک عالمی سطح پر معاشرے کو قائم کرنے کی بنیاد ہے. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے پیدا کیا، سب کا خالق ایک اللہ. دو، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، سب کے اولین والدین ایک آدم و حوا ہیں علیہ السلام. اس ناطے سارے مسلمان نہیں، سارے انسان برابر ہیں، ورنہ رنگ سب کا ایک نہیں، نسل سب کی ایک نہیں، زبان سب کی ایک نہیں، علاقہ سب کا ایک نہیں، حتیٰ کہ مذہب بھی سب کا ایک نہیں ہے. مگر سب کا خالق ایک اللہ ہے، سب کے اولین والدین ایک آدم و حوا ہے علیہ السلام. اس بنیاد پر صرف ایک ملک کی حد تک نہیں، اس بنیاد پر تو ایک عالمی معاشرہ بھی قائم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، جس کی یہ دو بنیادیں عطا کی گئیں، سب کا خالق ایک اللہ، سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہ السلام. ہاں اللہ کے مقام کس کا بلند، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے، مقام و رتبے والا وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہو. یہی بات حجت الوداع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے، سوائے تقویٰ کے. انسان ہونے کے ناطے مساوات، سب بالکل برابر. فرق ہے وہ میں عرض کروں گا آگے انشاءاللہ، مگر انسان ہونے کے ناطے سب بالکل برابر. اللہ نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے، تم سب ان کی اولاد، تم سب برابر، مگر فضیلت کا معیار وہ تقویٰ ہے، اس کے سوا کچھ. چنانچہ آپ غور کیجئے، امریکہ جیسا ملک جو آج بھی اپنے آپ کو چیمپئن قرار دیتا ہے، اس کا مکروہ چہرہ تو سامنے آتا چلا جا رہا ہے دنیا کے، آج تک وہاں بھی جو سیکولر اسٹیٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، گورے اور کالے کا فرق ختم نہیں ہو سکا. بھارت ہندوؤں کی اکثریت، سیکولر اسٹیٹ ہونے کا دعویٰ، مگر آج بھی برہمن اور شودر کی تقسیم کا تصور ختم نہیں ہو سکا. اسلام اس کے برعکس قسمی شے کو فضیلت کا ذریعہ اور معیار قرار دیتا ہے، قسمی جو انسان خود کما سکے، حاصل کر سکے. ایک شخص ایک گورے چٹے انگریز کے گھر میں پیدا ہو گیا اور گورا بن گیا، تو اس بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں، اس کو کوئی اختیار نہیں تھا اس کے اوپر. ایک شخص حبشی کے گھر میں پیدا ہوا، کالا ہو گیا، اس بنیاد پر اس کا کوئی قصور نہیں. بلال کو لیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، یہی کہتے ہیں نا، کالے تھے، مگر مقام اللہ کا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنتے، معراج کی شب. عمر فاروق جیسے سردار، جیسے عظیم شخصیت، جب بلال آتے، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، بلال کے پاس خوبصورتی نہیں، بلال کے پاس مال نہیں، بلال کے پاس اونچا خاندان نہیں، بلال کے پاس دنیا میں جاؤ حشمت نہیں مگر تقوا ہے مقام اونچا. ابو لہب خوبصورت ہے, مال بھی ہے, اونچا خاندان بھی ہے, قریش کا سردار بھی ہے, چودھری اور وڈیرا بھی ہے اس زمانے کا, مگر تب تک یہ ادا ابھی رہا بھی ہوا تب تو اس کے ہاتھ ٹوٹے وہ ہلاک ہو جائے. سیسلا نارم ذات الحب, بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ ڈالا جائے گا. کیوں؟ تقوا نہیں. یہ معیار ہے جو اسلام عطا کرتا ہے. اگر آج ہم مسلمانوں نے دولت کو معیار بنایا تو یہ ہمارا قصور ہے. اگر آج ہم پیسے والے کو میل اس کے پیسے کی بنیاد پر رتبہ دیتے ہم غلط ہیں. اسلام نے تعلیم نہیں دی. اسلام کی تعلیم وہ ہے جو نماز کر دیکھتے ہیں نماز کے صف میں شولڈر ٹو شولڈر. ایک بہت بڑے گریڈ آفیسر بھی ہے اور اس کا ممکن ہے ڈرائیور اس ساتھ کھڑا ہوگا. نو ریزرو پارکنگ, نو ریزرو سیٹنگ, نو جو میں جائے گا وہ کھڑا ہوگا, سب برابر ہے. مقام کس کا بلند؟ جس کے اندر تقوا موجود ہو. تو اسلامی معاشرے میں کامل مساوات ہوگی, یہ رب کا تقاضا اور مطالبہ ہے. اور فضیلت کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ کسبی شے ہے, خود سے کمائی جانے والی شے, وہ اعمال ہے, وہ تقوا ہے, اس کے لیے میدان کھلا ہوا ہے. تو پہلی بات ابھی ہم نے سمجھی ہے کہ اسلامی معاشرتی نظام یا نظام خلافت میں اگر معاشرتی نظام پر بات ہوگی تو اس کا پہلا اصول, اس کا پہلا آبجیکٹو, بنیادی مقصد کیا ہے؟ سب کے لیے کامل مساوات. ہاں, انتظامی اعتبار سے تقسیم ہوگی. مثلا ایک نظام خلافت کے تحت معاشرہ قائم ہو گیا, اسلامی معاشرہ ہے, کیا مسلمان اور کافر بالکل برابر ہوں گے؟ نہیں, ایسا نہیں. اس نظام خلافت قائم ہے, کس تعلیم کے تحت چلے گا؟ قرآن و سنت کی تعلیم کے تحت. کافر تو اسے مانتا ہی نہیں, کافر کا تو اس پر ایمان ہی نہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ نظام خلافت کے وہ معاملات جہاں کتاب و سنت کی رہنمائی لینی ہے اس کو طے کرنا ہے, کیا ایک کافر کا رول ہو سکتا ہے وہاں پر؟ نہیں ہو سکتا. کیا پھر بھگوان داس بیٹھ کر فیصلے کرے گا کہ یہ کتاب و سنت ہے کہ نہیں؟ کیا طے کر سکتا ہے وہ؟ نہیں کر سکتا. ایک کافر کو اس کی اجازت نہیں, یہ اس کا میدان ہی نہیں. ہاں, اس نے فیکٹریاں بنانی, بنائے, کس نے منع کیا؟ اس بزنس چلانا چلایا, کس نے منع؟ گورنمنٹ کے کچھ انتظامی امور بھی ہو سکتے ہیں اس کے حوالے کر دیے جائیں. انتظامی معاملے میں یہ فرق رہے گا مسلمان کا اور کافر کا, اور اسے بالادستی قبول کرنا ہوگی اسلامی حکومت کی, اور وہ ذمی بن کر رہے گا. ذمی گالی نہیں, ذمہ ہے اسلامی حکومت کا اس کافر کی جان مال آبرو کی حفاظت کا. مگر یہ موضوع سیاسی نظام میں بات کریں گے, اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا. سیاسی نظام پر بات ہوگی انشاءاللہ, تب اس کو ٹچ کریں گے. مگر انتظامی معاملے کے حوالے سے عرض کیا کہ اب ایک مسلمان اور کافر میں فرق ہو جائے. اور ایک اور بات سمجھ لیں, ہم اس دنیا کے اندر فرق کی بات کر رہے ہیں, آخرت کے اعتبار سے یہ ہے کافر جہنم میں ہے اور صاحب ایمان اور باعمل مؤمن وہ جنت میں. وہ وہاں کی بات, یہاں کی نہیں کر رہا ہوں, وہ وہاں کا مسئلہ ہے. ابھی ہم یہاں کی جب ڈسکشن کریں گے تو مساوات کا تقاضا ہے سب برابر, مگر انتظامی معاملے میں اب مسلمان میں اور کافر میں فرق ہوگا, جس کی ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک اور فرق وہ آئے گا مرد اور عورت کے درمیان, ایک اعتبار سے بالکل کامل مساوات ہے. کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 35 طویل آیت, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, 10 باتیں آتی ہیں, مسلمان مرد مسلمان عورتیں, کا مومن مرد مومن عورتیں, صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں, آتی نا تفصیل, بالکل برابر. کس میدان میں؟ اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش, آخرت کی فکر, آخرت کے اجر و ثواب میں آگے بڑھنا, روحانی ترقی کرنا, اخلاق کی درستگی کرنا, علم و فضل میں آگے بڑھنا, یہ سارے معاملات مردوں اور عورتوں کے لیے بالکل میدان کھلا ہوا ہے. ہاں, دائرہ کار کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے, صرف ایک ہی مثال کافی ہے. نماز مسلمان مرد بھی ادا کرے گا, نماز مسلمان عورت بھی ادا کرے گی, دونوں پر فرض ہے. فرق کہاں ہے؟ مرد کی افضل جماعت کے ساتھ, عورت کی افضل گھر میں, یہ فرق ہو جائے. مگر دونوں کے لیے نماز پڑھ دیں, اسی طرح دونوں کے لیے میدان کھلا ہے اللہ کی رضا کے حصول کا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری مثال دی, اس میں ایک بات میں اینڈ کروں گا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, آج کتنے ہی کروڑوں مسلمان ہوں گے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام پر رشک کرتے ہو، خاتون ہی تھی نا، خاتون ہی تھی. اب ان کی فضیلت سنیے. بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بیان فرمایا اور پھر صحابہ کو بات منتقل ہوئی، جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے پاس، ان کے پاس کوئی برتن ہے، اس میں کوئی سالن یا کوئی اور شے ہے، یہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، آپ انہیں کہیے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے. بخاری شریف کی حدیث، بات سمجھ آئیے؟ سلام ہم پڑھتے ہیں سورہ یاسین میں، قولا من رب رحیم، وہ جنت میں ہوگا رب رحیم کی طرف سے سلام، اللہ ان بندوں میں ہمیں بھی شامل کرے. کیا ہماری حیثیت؟ مگر وہاں اللہ سلام کہے گا اپنے بندوں کو، یہ اعزاز کی بات ہے. مگر زمین پر اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے بی بی خدیجہ کو سلام کہلوانے کے لیے، کیا مقام و مرتبہ ہوگا ان کا؟ تو کتنے کروڑوں مسلمان مرد ایسے ہوں گے جو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام پر رش کرتے ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ میدان ممکن ہے، بالکل بولا ممکن ہے، ایک بیوی اپنی محنت کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے زیادہ باعمل ہو، زیادہ بڑھ بلند درجات اسے ملے، شوہر پیچھے رہ جائے، اور ممکن ہے شوہر آگے بڑھ جائے، دونوں کے لیے میدان بالکل کھلا ہوا ہے. مگر جب انتظامی معاملہ آئے گا تو اب گھر بن گیا، شوہر اور بیوی ہیں، ایک مرد اور عورت کا ملاپ ہو گیا نکاح کے بندھن کے ذریعے، اب یہ ادارہ وجود میں آ گیا، اب انتظامی مسائل، انتظامی مسائل یہ معاملات آئیں گے، تو اب لا محالہ ایک کو اوپر رکھنا پڑے گا، اور وہاں شوہر کو قوام بنایا گیا. سورہ نساء آیت نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. یہ ترجمہ بالکل ٹھیک، کوئی کسی مرد کو معاف کیجئے گا خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، اور کوئی کسی خاتون کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. الرجال قوامون علی النساء، وقت ہوا تو بحث کروں گا، لیکن ابھی جو مسئلہ ہے وہ سمجھ لیں. انتظامی معاملہ ہے تو گھر ایک ادارہ ہے، اور دنیا کے ہر ادارے میں ٹاپ پر ایک ہی اتھارٹی ہونی ہے. اس کائنات کے ٹاپ پر کون؟ اللہ. وہ خود کہتے ہیں میں ایک ہوں، اور وہ خود کہتے ہیں دو ہوتے تب کی کائنات ختم ہو جاتی، نظام گرم گرم ہو جاتا. ایک اسکول ہے ٹیچر بہت ہوں گے، پرنسپل ایک ہوگا، ایک ملک ہے وزیر بہت ہوں گے، پاکستان کی مثال چھوڑ دیجیے گا، وزیر اعظم ایک ہی ہوگا، تبھی نظام چلتا ہے. ایک مسجد ہے مقتدی بہت ہوں گے، امام ایک ہوگا تبھی جماعت ہو سکتی. دو بھی کھڑے کر دیں سدیس اور شریس صاحب کو جماعت ہو سکتی ہے نہیں. اس آڈینس بہت سارے ہوں گے، مقرر ایک ہوگا. آپ میں سے بھی کوئی اور تقریب میرے ساتھ کرنا شروع کر دے تو میس بن جائے گا نا، کیوس ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا پروگرام. ایک ایک کائنات کے ٹاپ پر ایک، اسکول کے ٹاپ پر ایک، انسٹیٹیوشن میں ٹاپ پر ایک، گھر بھی ایک ادارہ ہے، انتظامی معاملے میں ٹاپ پر ایک ہوگا. اور کتنی سی بات ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی صلاحیت زیادہ دی، مشقت والے کام کے لائق زیادہ بنایا، اس کو اوپر رکھا. بیوی کو فطرت بہرحال ایک عورت کو کمزور تو پیدا کیا، مگر وہ جذبات دیے جو ان کاموں سے زیادہ ریزمبلنس رکھتے ہیں اس کی گھر کی ذمہ داری کی. اب یہ باتیں چلے یا تو آپ لوگ سن لیں گے بہت آرام سے، ہاں جی دین کا ماحول ہے بہت اچھی بات ہے، مگر عام طور پر کہتے ہیں اسی باتیں کر رہے، دماغ خراب ہو گیا. 2011 میں بیٹھ کے گئے گزرے بوڑھوں کی بات کرتا ہے یہ، ڈاکٹر کو بھی لوگوں نے کہا ہم آپ کریں گے، ہمیں آپ کو بھی لوگ کہتے رہے. لوگوں نے رسولوں کا مجنون نہیں کہا، کہا نا ہماری آپ کی کیا حیثیت، برداشت کریں. بات تو یہی ہے جو بھی ہم کریں گے آگے اور انشاءاللہ. تو قرآن کہتا ہے اسی سورہ نساء آیت 34 میں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے مردوں کو قوام بنایا عورتوں پر، اس لیے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی. انتظامی معاملات میں ڈیگریڈ نہیں کیا جا رہا، توجہ کیجیے گا، انتظامی معاملات کو اوپر رکھا. کیوں؟ بما انفقوا، اس لیے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. نکاح مرد عورت دونوں کی ضرورت ہے، شرعی تعلیم کے مطابق مہر کون دیتا ہے؟ شوہر دیتا ہے. اولاد دونوں کی ہوگی، کفالت کی اخراجات کو برداشت کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر ہے. گھر دونوں کا ہے، اخراجات کی ذمہ داری کس پر ہے؟ دونوں پر ہے، شوہر پر ہے. تو اس اعتبار سے مرد کے اوپر یہ ذمہ داری کفالت کی رکھی گئی، اس کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا انتظامی معاملے کے اعتبار سے. اور آگے نیک بیویوں کا ذکر کیا کیا؟ قرآن سے پوچھے نا، قرآن سے پوچھے، مغرب سے کیوں پوچھے؟ جس کو بقول ڈاکٹر صاحب کی سنڈاس بن چکا ہے، یہ تو بے وقوف کا بات، گندگی. اور ابھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دوں گا تھوڑی سی انشاءاللہ. قرآن سے پوچھے کیا ایک بیوی کا مقام اس نے بیان کیا؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک بیویاں وہ تابع دار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں اپنی شوہروں کو، اور اللہ کی حفاظت سے جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ان کے پیچھے حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. مال کی حفاظت ہے، بستر کی حفاظت ہے، گھر کی حفاظت ہے، بچوں کی حفاظت ہے. یہ نیک بیوی کی صفات قرآن بیان کرتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 34 میں. تو بات ابھی کہاں پہنچی؟ کامل مساوات سے شروع کیا معاملے کو ہم نے، اور اس میں اصولی طور پر سب بالکل برابر، ساری انسانیت برابر، مگر فضیلت اور شرف کا معیار رنگ نسل زبان وغیرہ نہیں، وہ تقویٰ ہے، وہ قصدی شے ہے، اسی پر پکڑ دیا آخرت میں کیا 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 نہیں کیا. ہاں انتظامی اعتبار سے مسلم اور کافر کا فرق رہے گا، اور انتظامی اعتبار سے مرد اور عورت کا فرق جب ایک انسٹیٹیوشن بن گیا گھر کا تو رہے گا. ایک اور خوبصورت بات تو بیان میں سے رہے گی، ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے، وہ کیا؟ یہ جو مسلم اور کافر کا فرق کیا گیا دنیا کے اعتبار سے، یہ بھی عارضی ہے. ایک کافر ابھی پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مسلمان بن جائے گا، ہمارے برابر کا بھائی بن جائے گا، جبکہ کالا کبھی بھی گورا نہیں ہو سکتا. صحیح، ابو جو شودر کی تقسیم ہوگی وہ رمن بنی نہیں سکتا، مگر ادھر کی تقسیم عارضی ہے، کلمے کا فرق ہے. آج کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا. اور خاتمہ کس چیز پر ہے؟ ایمان پر ہے. ایک مسلمان بھی تو مرتد ہو جاتا ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اور ایک کافر بھی اسلام لا کر مسلمان ہو سکتا ہے. اصل معاملہ خاتمے کا ہے، کالے گورے کی بنیاد پر چل ہی نہیں سکتا معاملہ، وہ ہمیشہ کا دائمی فرق ہے، اس بنیاد پر کوئی شرف ہی نہیں. مگر یہ جو تقسیم ہے مسلم و کافر کی، یہ عارضی ہے، کلمہ پڑھنے برابر کا بھائی ہمارا بن جائے گا. یہ پہلی بات مکمل ہوئی کامل مساوات کے حوالے سے. اب آئیے دوسری بات کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ خاندان کی مضبوطی. اور آج مغرب اسی بات کو رو رہا ہے. جاپان میں بوڑھوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، ہر 5 بوڑھوں پر ایک نوجوان بچا ہے اب، تو اگلی نسل کیا ہوگی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. فرانس میں بوڑھوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، 1945 میں ان کو جب جنگی ضروریات میں افرادی قوت کی کمی ہوئی تو فرانس میں بچے پیدا کرنے پر انعامات کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے بعد وہ پھر فطرت کے خلاف ہو گئے. تو آج حالت یہ کہ بوڑھوں کی تعداد وہاں پر سب سے زیادہ ہو چکی ہے. اور امریکہ میں اور دیگر یورپی ممالک میں اولڈ ہومس تو عام سی بات ہے، مگر معاف کیجئے گا، چند سال پہلے تک ہم صرف امریکہ اور یورپ کی مثالیں دیا کرتے تھے، آج ہمیں کراچی کی مثالیں دینا پڑتی ہیں. اور میں دوں گا آپ کے سامنے جنرلائز طور پر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس سطح پر جا رہے ہیں. وہاں فیملی انسٹیٹیوشن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ پورے معاشرے کی بنیاد وہ گھر کی مضبوطی پر ہے. ڈاکٹر صاحب ایک مقابلے میں تھے جیو ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں، اور حسن نثار صاحب بھی وہاں پر تھے، بہت بڑے کالمنسٹ بھی ہیں اور بہت کھلا بولتے ہیں. تو وہ پروگرام اتفاق سے مجھے دینے کا اتفاق ہوا یوٹیوب پر بھی، تو آخری 5 منٹ میں 3 منٹ حسن نثار صاحب نے بات کی. ارے آپ لوگ کیا بات کرتے ہیں، امریکہ کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑے وسائل ہیں اور بڑی طاقت ہے، ہم مسلمانوں کے پاس کیا ہے، ہم تو گئے گزرے. یہ 3 منٹ تک بولتے رہے. انیق احمد صاحب ماڈریٹر تھے، وہ اینکر تھے، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب بس آخری 1 منٹ ہے، اب آپ کچھ ارشاد فرمائیے. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھائی اب تو کچھ وقت بھی ہو اور ان کے انداز سے میں بات کروں تب تو بات ٹھیک ہوگی، مگر کیونکہ آخری 1 منٹ ہے تو میں یہی بات کہہ سکتا ہوں، اور میں ڈاکٹر صاحب کا جملہ بول کروں میرا نہیں، کہ بل کلنٹن نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، یہ تہذیب ہے تمہاری. اب پروگرام ختم ہو گیا، اس کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. تو وہی بات، ٹیکنالوجی پوری تم اسپیس وار تک لے گئے ہو، زمین پہ حال کیا ہے؟ اگر زمین والے صحیح نہ ہو، زمین والے ہی نہ بچے، تمہارا انسٹیٹیوشن فیملی کا نہ بچے، تمہارا معاشرہ ہی نہ بچے، تو کس چیز کی ٹیکنالوجی، کس کام کی یہ ترقی، کس کام کی مستقبل کی پلاننگ اور یہ سب کچھ؟ یہ ہے ڈیلیما جس سے وہ گزر رہے ہیں. ابھی بات آگے کریں گے انشاءاللہ، مگر اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج جس جگہ پر ہم چل پڑے ہیں وہ اثرات ہمارے معاشرے میں بھی آنا شروع ہو چکے ہیں. اب آئیے اس دوسری بات کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا مقصد، نظام خلافت کے تحت اسلامی معاشرے میں گھر کے نظام کی مضبوطی. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سطح پر کوئی بہت زیادہ قانون کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ آرڈیننس لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ تعلیم ہے کہ جو افراد اپنے طور پر بھی شروع کرنا چاہیں تو فوراً عمل درآمد کر سکتے ہیں. چنانچہ یہاں اخلاقی تعلیم بہت ہے، دین کی تعلیم بہت ہے، اور فکر آخرت کو سامنے رکھ کر یہ پہلو اس میں ترقی کی جا سکتی ہے، کرائی جا سکتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ گھر کو مضبوط رکھنا. گھر کی اہمیت پہلے آ چکی، میں آپ کے سامنے عرض کر چکا، بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں. ایک گھر وجود میں آتا ہے ایک شوہر اور بیوی، یعنی مرد ایک عورت کے نکاح کے بندھن کے ذریعے. اس کے قرب کی انتہا لباس وہ آ چکی، اور شیطان کا ایجنڈا کہ اس کو توڑا جائے وہ بھی بات سامنے آ گئی. رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں. ایک تو آ چکی، باہمی محبت بڑھانے کے لیے مبالغہ آرائی بھی کی جا سکتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن. تو ایک بات تو حدیث کی روشنی میں آ چکی کہ باہمی محبت کو بڑھانے کے لیے مبالغہ آرائی کی حد تک جایا جا سکتا ہے تعریف کرنے کے لیے. آج ہمارے تعریفیں کارپوریٹ سیکٹر میں بہت ہوتی ہیں، جھوٹی تعریفیں میڈیا پر آ کر بہت ہوتی ہیں، ریلیشن بلڈنگ کے لیے پتہ نہیں کتنی جھوٹی تعریفیں ہم کسی چیز کی یا فرد کی کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ شوہر اور بیوی کی باہمی محبت کے لیے اگر مبالغہ آرائی تک بھی جانا پڑے تو کرو، کیوں؟ یہ رشتہ مضبوط ہو. حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بخاری میں، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے، اور اہل میں سب سے ٹاپ پر بیوی آتی ہے، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر بھی کہا، اتقوا اللہ فی نسائکم، اللہ سے ڈرتے رہنا اپنی بیویوں کے بارے میں، اللہ کا نام لے کر تم نے ان سے تعلق قائم کیا، کل اللہ کے سامنے ان کے متعلق تمہیں جواب دینا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اس کے ثواب ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شوہر اپنی بیوی سے، کوئی مرد اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر بیوی کی کوئی ایک ادا اسے پسند نہیں آتی تو وہ تلاش کرے کوئی دوسری ادا پسند آ ہی جائے گی، اور وہ اپنی بیوی کی طرف مائل ہو ہی جائے گا. تنہا ایک شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بیوی جو کہ اس کی بیوی ہے، اس سے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے گھر کے آرام ناز و نعم، اس سب کو چھوڑ کر تمہارے حوالے کر دیا، اس سے بڑھ کر اس کی اور کیا خوبی و قربانی ہو سکتی ہے. ٹھیک، اب مردوں کو تو سمجھ آ جانا نہیں چاہیے یہ بات، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اب آپ خواتین کے لیے سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو، یعنی وہ تابع دار اطاعت گزار ہے، جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے اس کی تابع دار اطاعت گزار ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے ذمے ہے کہ شوہر کے مکان یا اس کے گھر، اس کے بستر اور اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی حفاظت کرے، اور جس کو شوہر گھر میں آنا پسند نہ کرے اس کو گھر میں آنے نہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی تابے دار نہیں ہے، اطاعت گزار نہیں ہے، تو اس کی عبادات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی. یہ اس طرح کی اور بہت ساری ہدایات ہیں بیوی کے متعلق، شوہر کے متعلق، جو رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی اس رشتے کو مضبوط کرنے کے اعتبار سے. ہاں وہ جو قوام والی بات تھی اس کو بھی سمجھ لیں، گھر ایک ادارہ ہے، میں نے عرض کیا تھا، اور ہر ادارے میں ٹاپ پر ایک ہی اتھارٹی ہوتی ہے، تبھی اس ادارے کا معاملہ اسموتھلی چل سکتا ہے اور چلتا رہے گا. اس تناظر میں شوہر کو قوام کی پوزیشن دی، مگر میں نے عرض کیا تھا نہ شوہروں کو خامہ خواہ خوش ہونے کی ضرورت ہے نہ بیویوں کو خامہ خواہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہے. اگر اس کا ترجمہ کیا جائے حاکم، تو حاکم کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ حکومت کرنا یا قوم کی خدمت کرنا؟ خدمت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. تو ایک شوہر کو قوام بنایا تو وہ خوش، معذرت کے ساتھ، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، بہت بڑی ذمہ داری ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، بخاری کی حدیث، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، نگران ہے، اور اس کے زیر تحت جو لوگ ہوں گے ان کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. شوہر کو بیوی کے متعلق جواب دینا ہوگا کہ بیوی کی مادی اور روحانی دونوں ضروریات پوری کی کہ نہیں کی، ورنہ کل اللہ کے سامنے وہ جواب دے گا. اب بتائیے ٹینشن ہے کہ نہیں؟ کس کے لیے؟ عورت کے لیے، مرد کے لیے؟ مرد کے لیے ٹینشن ہے، اپنا بھی جواب دینا ہے، بیوی کا بھی دینا ہے، اولاد کا بھی دینا ہے. ان کی مادی ضروریات بھی پوری کرو، اخلاقی روحانی بھی پوری کرو، اور آخرت کے جہنم کے عذاب سے بچاؤ. قرآن نے کہا سورۃ تحریم آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جہاں مرد کو قوام بنایا وہاں بیوی کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، ایک عورت کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے. ایک عورت ہی نے بڑی پیاری تشریح کی کہ سوچو اللہ نے تمہیں گھر کے باہر کے جھنجٹ سے نجات دی، تم گھر پہ بیٹھو، یہ باہر محنت کرے گا، پسینہ بہائے گا، مشقتیں جھیلے گا، اور تمہاری ضروریات کو تمہارے دور اسٹیپ پر تمہارے گھر پر لا کر دے گا. بتائیے عورت کی ذلت ہے یا اس کی تقریب ہے؟ آج کی عورت کو سمجھنا چاہیے. اور جس مغرب نے عورت کو بنا دیا ایک شو پیس، ایک نمونہ، اور ایک کموڈیٹی، اور ایک پروڈکٹ، ایک پبلک پراپرٹی، آج اس عورت کی کیا حیثیت ہے اس مغرب کے اندر؟ جس طرح معاف کیجئے گا ٹیشو پیپر استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، وہی حرکت آج عورت کے ساتھ وہاں پر کی جا رہی ہے. یہ کوئی عزت نہیں. گورباچوف جیسے شخص نے لکھا، ہمیں وہ تحریک چلانی چاہیے کہ جس عورت کو گھر سے باہر نکال کر ہم نے روڈ پہ کھڑا کیا، شو پیس بنا کر اس کو گھر، اس کے اصل مقام پر کیسے لے جا کر رکھا جائے. کلنٹن نے تو وہ کہا تھا جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، اس کو نقل کیا تھا. بش نے کہا اپنی قوم سے خدا کے لیے شادیاں کرو، شادیاں کرو، گھروں کو بساؤ، گھروں کو بساؤ، گھروں کو بساؤ. یہ اب وہ نتیجے دیکھ رہے ہیں کہ کیا تہذیب ان کی اس صدا پر جا چکی ہے. جب یہ فیملی میں ختم ہوا، یہاں مرد کی قوامیت کا ایک اور پہلو بھی، طلاق حق مرد کو دیا گیا ہے، عورت کو خلا کا آپشن دیا گیا ہے تاکہ نظام کو برقرار رکھنا ضروری ہو. ہاں یہ جو مرد آج طلاق دے دے کے تین طلاق ایک وقت پہ دے کے فارغ کر دیتے ہیں، علماء احناف بھی یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس پہ سزا دے، ان کے نزدیک نافذ تو ہو جاتی، جیسے کہ احناف کا مسئلہ کیا دیگر فقہا کا بھی، لیکن وہ کہتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، شریعت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کو کوڑے لگائے جائیں. کہ اللہ نے تمہیں تین کا اختیار دیا تھا، سوچ سمجھ کے استعمال کرتے، یہ کہ ایک دم تم طلاق دے کے فارغ کر دیتے ہو. تو وہ اصول اپنی جگہ، وہ تعلیم اپنی جگہ، وہ ہدایات اپنی جگہ، مگر قوام بنایا مرد کو اس گھر کے نظام کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، اور بیوی کو اس کے زیر تحت رکھا تابع دار رہے. عظیم مقصد کیا ہے؟ گھر کے انسٹیٹیوشن کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرنا. اچھا مغرب میں کیا ہو؟ کہیں کہا کہ طلاق دو تو بدکاری میں نے ثابت کرو بیوی پر، تب طلاق دے سکتے ہو، پانی کر سکتے ہو. کہیں کہا طلاق دو گے تو آدھی پراپرٹی اس کی تمہاری، کہیں کہا طلاق دو گے یہ مکان اس میں رہ تو یہ اس کا. اب بتائیے کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ شادی کرے؟ شادی کر کے تو وہ اس کی سیویئر رسک پر آ جائے گا کہ طلاق دوں گا تو آدھی پراپرٹی اس کو دینی پڑے گی میری، یہ مکان اس کو دینا پڑے گا. دماغ خراب ہے، شادی کرے گا کرے استغفر اللہ. یہ وہ بالکل برابری کی جو بات کر دی گئی، عورت اور مرد بالکل برابر، بالکل برابر، بالکل برابر، انسٹیٹیوشن فیملی کا خطا. کسی ایک کو تابع دار رکھے تو ادارہ نہیں چل سکتا، مقتدی مقتدی نہ بنے تو نماز نہیں ہو سکتی، اگر ایک تابع دار نہ بنے تو گھر کا ادارہ کیسے چلے گا؟ بالکل برابر کریں گے تو وہی ہوگا کہ فیملی کا انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ قوامیت بھی مرد کی آ گئی جس میں عورت کی ذلت نہیں تکریم بھی آ گئی اور مرد کی ذمہ داری کے بڑھ جانے کا تصور بھی سامنے آ گیا. مگر قوامیت میں بڑا مقصد اور آبجیکٹو کیا ہے؟ نظام گھر کا انٹیک رہے اور گھر کا ادارہ مضبوط اور ہوتا چلا جائے. خاندان بن گیا, شوہر اور بیوی کے تعلق کے نتیجے میں اب اولاد ہو گئی. اب یہ اولاد تو اولاد ہے اور یہ شوہر بیوی بچوں کے والدین بن گئے, اور وہ جو اولاد ایک سے زائد جب ہو تو وہ آپس میں بہن بھائی بن. یہ تین ڈائمینشنز اور آپ ہیں. ماں باپ کا کیا رول ہمارے شریعت کی تعلیم میں کیا مقام ہے وہ ہم سب کو معلوم. اور اب مغرب نہیں, ہمارے بھی لوگ روتے. ہم تو پہلے مغرب کا کہتے تھے اولڈ ہومز بنے ہوئے. ایک صاحب کراچی کے ڈاکٹر ہیں, نیو یارک میں بنائے گور صاحب وزٹ کو گئے, اور وہ گھومتے گھماتے جب دو گھنٹہ گھومنے کے بعد آئے تو جب شروع کیا تھا تو ایک کمرے میں دیکھا ایک بوڑھی عورت وہ میک اپ کر رہی ہے تیار ہو رہی. بڑے پریشان تھے, بوڑھی تیار ہو کے کہاں جا رہی ہے؟ جب پورا ڈیڑھ دو گھنٹے کا چکر لگا کر آیا تو وہاں کے اٹینڈنٹ ان کے ساتھ تھا, دیکھا وہ عورت پھر بھی تیار ہو رہی. پوچھے یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اٹینڈنٹ نے بتایا کہ اس بوڑھی کا بیٹا سال میں ایک دن آتا ہے تین گھنٹے کی فلائٹ لے کے, اور آ کے اس کے ساتھ ڈنر کرتا ہے. آج وہی دن ہے, پورے سال میں اس کی ایک خوشی ہے کہ سال کے 364 دنوں میں سے ایک دن رات کا کھانا اس کا بیٹا اس کے ساتھ کھائے گا. یورپ کی ایک ماں کہتی ہے کہ میں خوش قسمت ترین ماں ہوں, میری بیٹی مجھے کرسمس پر یاد کرتی ہے. روتے ہیں وہ لوگ اولڈ ہومز میں. اور اب اس ملک میں ہمارے معاشرے میں بھی حرکتیں ہونا شروع ہو گئی. ایک طرف یہ بھی ہو میں مجھے اتفاق ہوا جانے کا, یہ ناگن چرنگی کے پاس 15 سے ماں پڑھی ہوئی ہے, 12 سے ماں پڑھی ہوئی ہے, 8 سے ماں پڑھی ہوئی ہے, ہٹی کٹی اولاد کراچی میں موجود, چھوڑ کے بھاگے. اور کچھ ذرا کم سنگ دل ہیں تو ان اولڈ ہومس پہ ڈالتے ہیں, 10,000 روپے پر منتھ پے کرتے ہیں اپنی ماں باپ کی خدمت کے لیے, اور وہ کہتے ہیں یو گو اینڈ انجوائے, وی ول ٹیک کیئر آف یور پیرنٹس, ڈونٹ وری, جسٹ پے 10,000 پر منتھ, وی ول ٹیک کیئر آف یور پیرنٹس اینڈ یو گو اینڈ انجوائے یور لائف. کراچی کی بات کر رہا ہوں, نیو یارک کی بات نہیں کر رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مدر سے اور فادر سے مناتے وہ لوگ سال میں ایک مرتبہ ماں اور باپ کو یاد کرنے کے لیے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, اللہ کی رضا والد کی رضا میں, اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی. یہ سب حدیث ہے. تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ دونوں ایک بڑھاپے میں پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے, فرشتہ جبرائیل بد دعا کرے, اللہ کے رسول آمین کہیں گے, ہلاک برباد ہو جائے ایسا شخص. اب قرآن کیا کہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24 میں تمہارے رب کا فیصلہ ہے, اللہ تعبدوا الا اياه, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. دونوں ایک بڑھاپے کو پہنچے اب اف بھی نہ کہنا. اف ہے عربی میں, اردو میں کیا بنے گا؟ یہ ہے اردو, اف تو ہے عربی میں. ہمیں اف ہوتی ہے جب تکلیف ہوتی ہے, یہ اس اف کی بات نہیں ہو رہی. ہوں یہ جو منہ بناتے ہیں نا ماں باپ کے سامنے, یہ بھی نہ کرنا, نہ چھڑکنا اور نرمی سے بات کرنا, عاجزی سے اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا. اتنا کرنے کے بعد بھی تم یہ نہ سمجھنا تم کوئی تھوڑا کام ہو, کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا ماں باپ کا. اللہ سے دعا کرنا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جس طرح میں چھوٹا تھا تو انہوں نے شفقت کے ساتھ مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا. ایک اولڈ ہوم, ایک ایڈی ہوم, ایک ماں باپ کا مقام اور ٹھکانا نہیں ہو سکتا. یہ وہ مغرب کی تہذیب ہے جو نرستی آج ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا اس چیز کا, لیکن یہ حرکتیں کیونکہ دنیا گلوبل ہو گئی نا, ان کی ساری تہذیب کو دیکھنا اور اس کو اپنانے کے مواقع ہمارے پاس بھی آ گئے. اب یہاں پر بھی ایک ٹرینڈ شروع ہوا. خود میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا 95 میں, ہم ہاسپٹل میں تھے کارڈیو ویسکولر میں. وہ پتا چلا ایک بوڑھی اما لیڈی نے 6 دن سے 4 جوان بیٹے ہٹے کٹے کراچی میں پوچھنے کو نہیں آتے. یہ ہماری سزا جس گراوٹ پر ہم آ رہے ہیں. بڑا شوق ہے ہمیں مغرب سے ہر شہر لینے کا, یہ بھی لے لی ہم نے, لے لیتے بھائی ٹیکنالوجی لے لیتے، کسی نے منع نہیں کیا، ملٹی میڈیا لیپ ٹاپ لے لو کسی نے منع نہیں کیا، مگر ان کی بے خدا تہذیب بھی لینا ضروری ہے، ان کی فحاش بنیادی گندگی بے ادبی بدتمیزی دین بیزاری اللہ سے دوری یہ بھی لینا ضروری تھا، یہ بھی لینے چلے گئے ہم لوگ سب، یہ تو ماں باپ کا ہوا. اب اولاد ہے، اولاد کے اوپر انویسٹ کرنے کو کہا اور اولاد کے اوپر کرتی بھی ہے ماں باپ اپنے آپ کو انویسٹ، مگر کب ماں باپ کرتے بھی ہیں اپنے آپ کو؟ کب؟ جب خاندانی نظام مضبوط ہو. مغرب کا تو حال کیا ہے، معاف کیجیے گا کچھ باتیں ذرا مجھے اوپر لے کہنا پڑے گی، مغرب کا تو حال یہ کہ سنگل پیرنٹ فیملی میں جی رہے، باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ فارمز میں سے والد کا کالم ہی نکال دیا. اب تو ہمارے بھی بینکس والے ماں کا نام لکھواتے، کیا ارادے ہوں گے؟ کیا اگلی نسل ہماری بھی کچھ اسی طرح کی ہوگی کیا؟ معاذ اللہ، بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، نکاح کے بندھن کے بغیر پیدا ہونے والے سنگل پیرنٹ فیملی کو بچے دے رہے ہیں. یو ایس آرمی ان کی اسٹیٹسٹکس، ان کی فیکٹس فگرز کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 50% یو ایس آرمی اسی طرح کی نسل پر مشتمل ہے. کیا ایکسپیکٹ کریں؟ برطانیہ کا ایک پارلیمنٹ کا ممبر ہم جس پرستی میں مبتلا ہو گیا تو انہوں نے بل پاس کر دیا پوری قوم کے لیے. کیا بات کرتے ہیں؟ تو بہرحال وہ ماں باپ کب انویسٹ کریں گے؟ جب باپ کو اعتبار ہو کہ اولاد میری ہے. میں بہت ہلکے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن نتائج یہاں پر ان کے تو آ چکے، اللہ اپنے زمان پر رکھے، ہمارا معاشرہ بھی اسی جگہ پر نکل چکا. باپ کو اعتبار ہی نہیں تو کاہے کو انویسٹ کرے گا اولاد کے اوپر؟ پتہ ہی نہیں اولاد ہے کہ نہیں، اعتماد ہی نہیں، کاہے کو انویسٹ کرے گا، کاہے کو کھپائے گا؟ اور ہمارے کیا بتائے، وہ لقمہ جو اولاد کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، ثواب ملے گا. اولاد کی کفالت کرو گے ثواب ملے گا. اور ماں باپ جب اپنے آپ کو کھپائیں تو اب ماں باپ کے ہاتھوں میں جو شفقت کے ساتھ اولاد پروان چڑھے گی اس سے کل کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہوگا. وہ روبوٹ نہیں ہوگی. مغرب میں اب بچے روبوٹ بن رہے ہیں. چائنا میں لوگ گئے، مجھے اتفاق نہیں جانے کا، ساتھی آ کے بتاتے ہیں، ایک ہفتے تک دماغ ہمارا پریشان رہا کہ ہم انسانوں میں گئے تھے، مشینوں کے درمیان گئے تھے. کوئی احساس نام کی، سینٹیمنٹس نام کی کوئی شے نہیں، روبوٹ مشین بیٹھ رہے. لیکن جو اولاد ماں باپ کے زیر تحت پروان چڑھتی ہو وہ کل کے ذمہ دار مخلوق ہوگی، کل کے ذمہ دار شہری وہ بنیں گے، معاشرے کے لیے پروڈکٹیو ہوں. اور امریکہ کی فیکٹس اینڈ فگرز سے بہت مرادیں ہیں، وہ بچے جو فادر لیس بن باپ کی فیملیز میں رہ رہے ہیں ان میں سوسائڈ بھی زیادہ ہیں، منشیات کا استعمال بھی زیادہ ہے، کرمنل ایکٹیویٹیز بھی زیادہ ہے، اور نہ جانے کیا کچھ. اولاد، پھر اس اولاد کی جہاں مادی ضروریات، وہاں اس کی اخلاقی تربیت، جہنم کی آگ سے بچانا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری قرار دی گئی. ایک ایک گھر میں یہ بات ادا ہو تو کیسے گھرانے اور کیسے افراد معاشرے کو میسر آئیں گے. پھر یہ جو اولاد ہے ایک سے زائد ہے، بہن بھائی ہو گئے، بہن بھائی آپس میں رحمی رشتے دار ہیں، ایکسٹینشن ہو گیا. پھر انہی کے کوئی چچا ہوں گے، ماما ہوں گے، اور بھی رشتے دار جن کو محرم بھی کہا جائے گا. پھر کہ خاتون کے لیے محرم رشتے دار کون؟ اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، خاتون کا چچا ہے، اس کا ماما وغیرہ. تو یہ قریب رشتے داروں کو محرم قرار دیا، اب اس خاندان کو اور پروٹیکشن دی جا رہی ہے. اور رحمی رشتوں کی اہمیت کیا ہے؟ نکاح کا خطبہ سنایا جاتا ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی جاتی ہے، بل ارحام، رحمی رشتوں کا خیال رکھنے کا حکم اس نے. اسی طرح حدیث بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، اللہ کا قول ہے کہ یہ رحمی رشتے کہتے ہیں، یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے مشتق ہے، بنا ہے، ڈرائیو ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اسے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں بھی اسے توڑ کر رکھوں گا. کس قدر تاکید! پر آج بھائی بھائی کا بھی قدر کرتا ہے، بھائی بھائی کو لوٹتا ہے. ہماری بازاری زبان میں کہتے ہیں بھائی نے بھائی کو چونا لگا دیا، بے وقوف بنا کے لوٹ لیا، چچا نے بھتیجے کی جائیداد ہڑپ کی. تو ہم ہیں نا ظالم جو ظلم کر رہے ہیں. آج شریعت کیا کہہ رہی؟ اسلامی معاشرہ اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ رحمی رشتے دار ہے تمہارے، ان کے ساتھ اسے سلوک، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا تمہارا فرض. یو اب اس امیڈیٹ فیملی جہاں زوجین، شوہر بیوی، پھر وہ ماں باپ بنے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ان سے باہر کے جو رشتے محرم قریبی رشتے دار ان کو بھی جوڑ دیا گیا تاکہ اس فیملی یونٹ کو پروٹیکشن ملے, مضبوطی ملے, اور ایک ایک فیملی, ایک ایک خاندان مضبوط ہو تو پورا معاشرہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. یہ ہم نے دوسری بات تفصیلت سمجھی کہ خاندان کی مضبوطی, اس کے لیے شریعت نے بہت سے احکامات ہمیں عطا فرمائے. اب آئیے تیسری بات کی طرف چلتے ہیں, اور وہ ہے حیا کی حفاظت کا معاملہ. جہاں پردہ بھی ہوگا نکاح کو آسان کیا جائے گا, مردوں اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط کو روکنے کی کوشش کی جائے گی, جہاں مردوں اور عورتوں کا اپنا اپنا دائرہ کار ہوگا, جہاں مختلف سطحوں پر پردے ہوں گے, ڈاکٹر صاحب نے چار پردے گنوائے ہیں, میں عرض کروں گا انشاءاللہ, اور جہاں مردوں کا اپنا دائرہ کار, عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہوگا, جہاں جنسی جذبات کو بھڑکنے اور پنپنے سے روکا جائے گا, جہاں اس جنسی جذبے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب یہ وہ بات ہے کہ جب جیسی لفظ آیا جنسی جذبہ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا میں بھی شیئر کر رہا ہوں, یہ مولوی کو دیکھو اس کی بات کرتے ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں, اصولی بات سمجھ لیں. لا حیا فی الدین, حدیث میں آتا ہے دین کا مسئلہ سمجھانے, دین کی بات سمجھانے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. بعض اسکولوں میں کچھ کام کرنے کا موقع ملا قرآن کی تعلیم کے حوالے سے, تو گفتگو آئی کہ لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھایا جائے کہ نہ پڑھایا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی پڑھایا جا رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو بھی پڑھایا جا رہا ہے, نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, صالح علیہ السلام, بڑی بحث آئی. نہیں نہیں لوط علیہ السلام کو واقعہ نہیں پڑھانا چاہیے. اچھا کیوں نہیں پڑھانا چاہیے, اس میں تو وہ بات آتی ہے. اچھا تو جو بچے عربی جانتے ہیں عرب میں اور حافظ قرآن ہیں ان کو عربی آتی ہے نا, تو ان کو سمجھ بھی آتا ہوگا, تو جب وہ قرآن میں قرآن پڑھائے تراوی میں تو سورہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات نہیں پڑھانے چاہیے نا, اس کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح جب عربوں کے ہاں قرآن تلاوت کیا جا رہا ہو تو پھر بچوں کو بھگا دینا چاہیے اس وقت جب سورہ آراف آئے, کیونکہ اس میں لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے, جب سورہ ہود آئے کیونکہ لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے, شعراء آئے تو لوط علیہ السلام کا واقعہ. ہاں یہ تو نہیں ہونا چاہیے, تو پھر یہاں پہ کیوں نہیں ہونا چاہیے, پڑھائے اس وقت. ہاں اگلی بات یہ بتائیے, آج ان بچوں کو یہ بل بورڈز پہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے, اخبارات کو اشتہار بنے ہوئے پورے, اور یعنی فحاشی, بے غیرتی, جو کہے کم, اور یہ 9 سالوں کے اشتہارات دیکھیے, اللہ ہدایت دے اور جہاں تک ہم پہنچا سکتے پہنچائیں. کیا تمہارا یہ ایمان ہے کہ تم ان اداکاروں کو 2-2-3-3 کروڑ روپے دھوکے دے کر یہ ادائیں, ان اداؤں کے ساتھ تصویریں چھاپو گے تب تمہارا کاروبار چلے گا؟ تمہارا توقع ان پر ہو گیا؟ اللہ پر تمہارا توقع اعتماد نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بچے یہ بھی دیکھ رہے, بچے گھر میں آنے والے 200 چینل بھی دیکھ رہے, جہاں ولگیرٹی, نیوڈیٹی, فحاشی, عریانی سب کچھ پڑی ہوئی, یہ سارا تو دیکھتے رہے, کسی کو کوئی تکلیف کوئی اعتراض نہیں, ٹھیک ہے؟ اور دین کی محفل میں اس فحاشی عریانی کو غلط کہا جائے اور اس کے خطرناک اثرات سے آگاہ کیا جائے اور پچھلی قوم کی بربادی, پتھر برسائے گئے نا, اس سے آگاہ کیا جائے تاکہ خوف پیدا ہو ان چیزوں سے بچے, تو لوگ کیا کہتے ہیں, دیکھو مولوی کیسی باتیں کرتے ہیں. بھائی اگر آپ سے مراد جو لوگ حرکتیں کر رہے ہیں اور کرنے دے رہے ہیں اور ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو بے حیائی سے شرم نہیں آتی, بے حیائی, فحاشی, بنیادی کرنے, ہونے, دیکھنے میں شرم نہیں آتی, تو ہمیں حیا کی حفاظت کی بات کرنے میں شرم کیوں, عزت اور پاکیزگی کی حفاظت کی بات کرنے میں شرم کیوں آئے؟ تو کرنی چاہیے, مقصد کے تحت کرنی چاہیے. اگلی بات کیا ہے, یہ حیا کی حفاظت والا پہلو, یہ جذبہ ہے انسان میں جو اللہ نے کشش رکھی مردوں میں عورتوں کے لیے, شریعت نے نکاح کا بندھن دیا اور اس کے ذریعے چاہا کہ اس جذبے کی تکمیل ہو, خاندان آباد ہو, پروڈکٹیو ہے جذبہ, تبھی نسل انسانی آگے بڑھے گی. وہ نکاح کس سے منع کیا, اور بسا اوقات ممکن ہے کہ ضرورت ہو کسی کو حاضر دوسرے سے نکاح کی بھی عدل کی شرط کے ساتھ شریعت اجازت. نکاح کی بات کریں, او جی ابھی بچے کی عمر ہی کیا ہے, ابھی سے نکاح کر دیں اس کا, جبکہ بچہ 25-30 سال کا ہو چکا ہے, صحیح, اور اس سے پہلے وہ کالج میں, یونیورسٹی میں, پورے آزادانہ ماحول میں کیا کچھ کر رہا ہے, اور اس کی انتہا کسی اسکول کا نام لینے کی ضرورت نہیں, جا رہے تھے کیسے سوچو گے, کسی یونیورسٹی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، کراچی کی بات کر رہا ہوں، پنجاب کی بات کر رہا ہوں، لاہور کی، نام لینے کی ضرورت نہیں، جہاں ریپ کے کیسز ہو چکے. اور معاف کیجئے گا، مغرب اس انتہا پر پہنچ چکا ہے، آپ دل میں ہوگا وہ لفظ، جہاں اب انسیسٹ کے کیسز عام ہو رہے ہیں. انسیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ محرم کے ساتھ بدکاری کرنا. اور وہ اتنے ظالم کہ جب شیخ احمد دیدار کا ڈائلاگ ہوا جیمی سواگارڈ کے ساتھ، تو شیخ احمد دیدار نے کہا میں تو پاگل ہو گیا تمہاری کتابیں پڑھ کر. شیخ احمد دیدار نے کہا میری معلومات کے مطابق بائبل میں 5 کیسز تو تھے انسیسٹ کے. استغفر اللہ، ان ظالموں نے پیغمبروں تک یہ باتیں منسوخ کر دی. پھر شیخ احمد دیدار کہتے میں نے جیمی سواگر کو پڑھا تو مجھے 5 کیسز اور مل گئے بائبل کے اندر، 10 کیسز آف انسیسٹ ان دی بک آف اللہ وچ یو کلیم ٹو بی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور شیخ احمد دیدار نے کہا رحمت اللہ علیہ، اللہ کی مغفرت فرمائے، یو پیپل یو سی دا گارمیج، یو لسن ٹو دا گارمیج، یو اسپیک دا گارمیج، یو تھنک اباؤٹ دا گارمیج، یو رائٹ دا گارمیج، یو آر ٹوٹل گارمیج. اللہ کی کتاب میں انسیسٹ کے کیسز تم نے لکھ دیے، کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو اس کتاب کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور معاف کیجئے گا، ذرا مجھے بات کہنے لے دیجئے، 17 سال یا 18 سال پہلے میں نے درس سنا تھا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب، آپ حضرات آپ، اس وقت انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ عورتیں کہتی ہیں مفتی صاحب فون کر کے تعویذ دے دیجئے، ایسا تعویذ دے دیجئے کہ باپ کی نگاہ بیٹی پر نہ پڑے. میرے خیال میں مجھے کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، 18 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کراچی کی، اور مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں. تو آج معاملہ کہاں ہوگا؟ آج پورا گھر بیٹھ کے گندگیاں دیکھتا ہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں، حیثیت کوئی شرم ہی نہیں، کوئی حجاب ہی نہیں، کوئی جھجک ہی نہیں. تو نتائج، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، انسیسٹ کی باتیں کراچی میں بھی ہونا شروع ہو گئی، ہوموسیکچوئلز کی باتیں کراچی میں ہونا شروع ہو گئی. بس اس سے زیادہ میں کوئی کھلی بات نہیں کر سکتا. نتیجے کیا دیکھ لو، تہذیب زمین پر تمہارے پیرنے ہوا کے اندر کیا بات کرتے ہو؟ جو کلنٹن کی بات آ گئی، بش کی بات آ گئی، گورنر چوک کی بات آ گئی، کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہمارے سامنے آ گئے. یہ وہ جذبہ ہے، اگر آؤٹ آف کنٹرول ہوگا پورے معاشرے کو لے ڈوبے. اس کے لیے اسلام کہیں نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیتا ہے. ہماری مجالس میں جو ساتھی بھی شریک ہوتے ہیں حضرات و خواتین، اللہ کا شکر آپ کے علم ہے، برسوں سے ڈاکٹر صاحب نے تحریک شروع کی نکاح کو آسان کرنے کی، اس میں یہی بات ہم بیان کرتے ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہ، نکاح کو آسان کرو. بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں، اللہ معاف کرے، زنا آسان ہو گیا ہے، پابندیاں نہیں رکھ سکتے، نکاح پر پابندی ہے. ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو اسے زندگی کی طرح کچھ اور کام بھی کرنے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اتنے لاکھ ہوں گے، اتنا بڑا فلیٹ ہوگا، اتنے جوڑے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تب اس کا نکاح ہوگا. وہ کہتا ہے بھاڑ میں پھینکو، دماغ خراب ہے میرا. اور زنا پھر حدیث کے مطابق آنکھ کا بھی ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، دل و دماغ کا بھی ہوتا ہے، ہاتھ اور پیر کا بھی ہوتا ہے، اس کی انتہا ہوتی ہے جس کو ہم زنا کہتے ہیں، وہیں سے معاملہ وہاں چاہتا ہے. اور قرآن کو اتنا خوبصورت اصول دیتا ہے، سد الذرائع کو وہاں کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں دل ایون ان دا بٹ، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. جہاں پردے پر ابھی بات کروں گا، مگر جہاں نگاہوں کی حفاظت بھی، جہاں سیگریگیشن بھی، جہاں پردے 4 سطحوں پر بھی، جہاں نکاح کا آسان کرنا بھی، فحاشی اور یعنی کو پھیلنے سے روکنا بھی، جہاں زنا کے نکاح پر سخت ترین سزاؤں کا نفاذ بھی، یہ سارے مقاصد کس چیز کے لیے؟ زنا کی روک تھام، تاکہ شرم و حیا کی حفاظت. اور یہ جو جذبہ مرد و عورت میں رکھا گیا، رب چاہتا ہے کہ صحیح مقام پر استعمال ہو، تاکہ وہ خاندان مضبوط ہو، اولاد پر اعتبار ہو کہ میری ہے، اس پر توجہ، خاندان مضبوط. تو حیا کی حفاظت کے لیے جو ذرائع دیے گئے، جو مقاصد یا جو احکامات دیے گئے، الٹیمیٹلی ان کا حاصل کیا ہے؟ زنا کی روک تھام اور خاندان کی مضبوطی. اب وہ پردے کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا، 4 سطحوں پر پردے. نمبر 1، ایک پورے معاشرے میں پردہ ہونا چاہیے. وہ بنیادی پردہ کیا ہے؟ سیگریگیشن. مردوں کا دائرہ کار علیحدہ، عورتوں کا دائرہ کار علیحدہ. مثلا اگر بچیوں کو پڑھانی ہے تو بچیوں کے اسکول الگ بنائیں، کیا مسئلہ ہے؟ لڑکوں کے الگ بنا دو، کالج میں پڑھا رہی تھا تو لڑکیوں کے الگ بنائے، لڑکوں کے الگ بنائے، اس سے کیا مسئلہ ہے؟ سیگریگیشن رکھے. ہاسپٹلز ہیں ٹھیک ہے، فیمیل نرسز کی ضرورت ہے، فیمیل ڈاکٹرز ہوں ڈیل کریں فیمیل پیشنٹس، کیا ایک میل نرس انجیکشن ہی لگا سکتا ہے؟ کیا ایئر لائن میں، ڈاکٹر کی پرانی مثالیں ہیں، کیا ایئر لائن کے اندر جب جہاز چل رہا ہے تو ضروری کہ وہ ٹرالی ایک لڑکی کھینچے گی؟ کیا ایک مرد ٹرالی نہیں کھینچ سکتا؟ ضروری وہاں پہ بھی لڑکی کو لے کر آنا، عورت کو لے کر آنا؟ یہ تذلیل. بہت خوبصورت جملہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، تھا کسی اور پہلو کے حوالے سے لیکن بہت پیارا جملہ ہے. Our sisters and daughters are not for sale. They are not a selling commodity. They are not a product. اللہ نے تکریم دی ہوں. They are not for sale. تو بھائی ایک پورے معاشرے کا پردہ ہے. اگر کچھ عورتوں کو معاش کی جد و جہد کی وجہ سے کمانے کے لیے نکلنا ہی پڑا، حجاب کی بات تو کروں گا، پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایسی یونٹس ہو جہاں کہ عورتیں کام کریں، اب بھی ہیں الحمدللہ بعض لوگوں کا، وہ کام کریں، وہاں سپرویشن ایک خاتون نہیں کرے، کیوں باقی کسی مینجمنٹ کو رپورٹ کریں، اس کا انتظام کیا جائے، مگر ضروری کے ساتھ ساتھ ہی مرد اور عورت کام کرے. وہ ہے جذبات میں انسان میں رکھے آگ اور پانی جسے کہا جاتا ہے، مسئلہ ہو تو بھڑکیں گے تو صحیح، اور نتائج ہمارے سامنے. میں نے نام لیے بغیر اسکولوں کی، یونیورسٹیز کی، کراچی کی، لاہور کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی. مسائل تو ہیں، انسیسٹ کے معاملات ہو رہے، ہوموسیکچوئلٹی کے معاملات ہو رہے، اور کیا سننا ہے ہم؟ وہ ایک پورا پورا پردہ پورے معاشرے کے اندر ہو، سیگریگیشن. ایک اس سے نیچے آئے، اب حجاب، ایک عورت گھر سے باہر نکلے تو پورا جسم اس کا ڈھکا ہوا، جسے قرآن نے جلباب بڑی چادر سے جسم کو ڈھانکنا، آؤٹر گارمنٹ کی بات ہو رہی ہے، انہیں تو پہنا اس نے، پورے وجود کو اس نے چھپانا ہے. جس میں ہم تو قائل ہیں، ہم کیا، عبداللہ ابن عباس تفسیر میں، امام صحابہ میں سے لے کر مولانا موجودی ہو، مفتی محمد شفیع ہو، مولانا احمد رضا خان بریلوی ہو، یوسف صلاح الدین ہو، پیر کرم شاہ الازہری ہو، اور ڈاکٹر اسرار احمد ہو، سارے آج تک کے ان حضرات اور مفسرین تک امت کی عظیم اکثریت چہرے کے پردے کے قائل ہیں. یہ بحث کے اندر کا موقع نہیں، نہ یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کوئی بحث کی ضرورت پیش آئے. چہرے کا پردہ نامی کتاب موجود ہے، تفصیلات اس سے پڑھ لی، ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب نے جمع کیا، ڈاکٹر صاحب کا بھی ایک لیکچر، اس میں اور بھی علماء کے، دانشوروں کے خطبات، ان کو شامل کیا گیا اس کتاب میں، پڑھ لی. حجاب کیا ہے؟ گھر سے باہر ایک خاتون گئی تو ظاہری بات ہے نامحرم سے انٹریکشن کا امکان ہو سکتا ہے، دیکھنے کا امکان ہو سکتا ہے، ان کا پورے وجود کو چھپانا ہے، چہرہ بھی اس میں چھپے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک رائے کے مطابق ایک آنکھ کو کھول سکتی ہے، بعض کا خیال ہے کہ دونوں آنکھوں کے کھولنے کا امکان، یہ اجازت موجود ہے. اسی طرح ہاتھوں میں گلوز ہو، پیر میں موضوع، بہت ریکمینڈیڈ، بہت پسندیدہ. عورت کہتے کسے؟ وہ جسے چھپایا جائے. یون ایڈلی جو ایک برطانیہ کی رپورٹر تھی، آپ کے لیے میں طالبان افغانستان کی قید میں، اس نے جو مضامین لکھے وہ پڑھنے کے لائق ہیں، کہ اب میں سمجھتی ہوں کہ آئی ایم ان پروٹیکشن ناؤ. ٹھیک ہے وہ ابھی چہرے کا پردہ نہیں کرتے ہوئے غلط بحث ہے، مگر جتنا کچھ حجاب لیا تھا، ناؤ آئی فیل مائی سیلف پروٹیکٹڈ، اب میں اپنے آپ کو حفاظت میں محسوس کرتی ہوں. بہرحال یہ دلائل اپنی جگہ پر ہے. تو گھر سے باہر ایک خاتون گئی ہے تو پورے وجود کو اس سے چھپانا، جس کو قرآن میں حجاب بھی کہا جائے گا، یا قرآن کی صلاحات اور تشریحات کی روشنی میں حجاب کہا جائے گا. تیسرا پردہ جس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چار دیواری والا، کیا مطلب؟ گھر میں ایک تو فیملی ہے، اب مہمان آ گئے، اب کیا ہوگا؟ وہ گئے گزرے زمانے کی باتیں لگتی ہیں، زنانہ الگ مردانہ الگ، پرانے زمانے کی باتیں لگتی ہیں ٹھیک، یہ تو بہت زیادہ پرانی باتیں نہیں. 1924 میں جب خلافت ختم ہوئی، اس سے پہلے تہذیبی مغرب کے وہ اثرات ہم پر نہیں تھے جو آج ہیں. آج تو بحث ہو جاتی سر کو ڈھانپنا فرض ہے، ہم کہتے فرض نہیں، مگر یہ سوال 1940-1930 سے پہلے نہیں ہوتا تھا. باپ کے سامنے بیٹا ننگے سر جائے بے ادبی سمجھی جاتی تھی، اب تہذیب بھی کچھ اور آ گئی، اس سے یہ سوال بھی کھڑا ہو گیا، اور بھی سوالات کھڑے ہو گئے، پہلے یہ سوالات نہیں تھے، اب وہ تہذیب مغرب کے اثرات ہیں، تو یہ سوالات اور ڈبیٹ سب کچھ کھل گیا اس کے اوپر. ورنہ امت میں مباحث پر کبھی باتیں کھلی نہیں، یا ان ایشوز پر مباحث نہیں کھلے کبھی. تو بار کو چار دیواری، مردوں کا دائرہ الگ، عورتوں کا الگ، مرد الگ بیٹھے، عورتیں الگ بیٹھے، کیا مسئلہ ہے اس سے؟ اور کرنا چاہیں تو یہ ڈیڑھ کمرے کے مکان میں بھی ہو سکتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، پردہ کھینچ لیا خواتین ایک طرف اور حضرات ایک طرف، ڈیڑھ کمرہ ہو گیا نا، اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کے ایک حجرے میں بھی یہ کام ہوا ہے. بی بی زینب کا نکاح ہوا, ولیمہ حجرے میں ہوا. کیسے ہوا؟ بی بی زینب نے چادر اوڑھی, دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہیں, لوگ آ رہے کھانا کھا رہے ہیں. ہاں, لوگوں نے وقت زیادہ لگایا, اللہ نے توجہ دلا دی, سورہ احزاب کی تفصیل آ گئی, نبی کو تنگ نہ کیا کرو, زیادہ وقت نہ لیا کرو, کھاؤ اور چلے جاؤ بس. لیکن بی بی زینب کہاں؟ ایک کمرے میں کونے میں بیٹھ کر بیٹھی. اور کوئی نہ کرنا چاہے تو ڈیفینس کی 18 بیڈروم پر مشتمل حویلی جس میں 12 افراد رہتے ہیں, پردہ نہیں ہو سکتا, بہت مشکل تھا. تو ویئر دیر از اے ویل دیر از اے وے اینڈ ویئر دیر از نو ویل دیر وڈ بی نو وے. کبھی نہیں ہو سکتا. اصل بات میری اور آپ, اسی کے لیے میں نے کہا تھا یہ ابھی وہ پہلو پر بات ہوگی کہ جہاں کوئی نظام نہ بھی ہو تو میں اور آپ کر سکتے, گھر پہ تو کر سکتے ہیں. ہاں, کالج ہے, یونیورسٹی, اس سطح پر افزاری باتوں نظام کی ضرورت ہے اور اس کی جد و جہد ہمارا فرض ہے. وہ باتیں آئندہ بھی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. تو یہ چار دیواری, گھر میں باہر سے لوگ آئے, مرد ایک طرف اور ایک طرف. اور چوتھی بات, ستر کا معاملہ. ایک خاتون گھر میں ہے, محرم گھر میں, ٹھیک ہے, والد صاحب ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, ٹھیک ہے, محرم ہے, مگر بہرحال ان کے سامنے بھی صدر کا اہتمام ہوگا. وہ کیا ہے؟ چہرہ کھلا رکھ سکتی خاتون, ہاتھ اپنے پیر کے بندے کھلے رکھ سکتی, ٹھیک ہے, مگر ایک اوڑھنی تو لینی ہوگی, موٹا دوپٹہ ہی صحیح, سر کو ڈھانپنا ہے, سینے پہ اس کو بکل مار کے ڈال لینا ہے. کیوں؟ باپ, توجہ کیجئے گا, تلف لگتی ہے لیکن باپ وہاں حال ایک مرد بھی ہے, بیٹا وہاں حال ایک مرد بھی ہے, بھائی وہاں حال ایک مرد بھی ہے, اور نگاہوں کی جو حفاظت کا حکم ہے وہ ادھر بھی پسندیدہ ہے, توجہ وہاں بھی رہے, تقدس, پاکیزگی, طہارت ادھر بھی مطلوب ہے, مگر محرم گھر میں چہرہ کھلا رکھے, کوئی حرج کی بات نہیں, موٹا دوپٹہ ہے, سر کو ڈھانپتے ہیں, پورا بکل مارنے سینے کے اوپر, یہ ہے صدر. اس صورت میں بھی جسم ڈھانپنا ضروری ہے ایک خاتون کو. تو ایک پورے معاشرے پر پردہ, ایک حجاب کا معاملہ باہر کے خاتون پورے جسم کو چھپانا, تیسرا چار دیواری میں محرم نہ محرم, باہر سے لوگ آئے اب مرد الگ عورتیں الگ, اور ایک چار دیواری کے بعد صدر کا معاملہ, محرم بھی سامنے ہے تو پورے جسم کو چھپانا ہے, چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے, ہاتھ اور پیر کھلے رکھے جا سکتے ہیں. یہ ہے وہ پردے کا معاملہ کہ جو مقصد کیا ہے, سیگریگیشن ہو, حفاظت رہے, وہ جو جذبہ رکھا گیا انسان میں وہ بھڑک نہ اٹھائے اور اس کے انتشار اور پھٹ جانے کے نتیجے میں معاشرہ تباہی کا شکار نہ ہو جائے. ایک بہت اہم مقصد ہے حفاظت, شرم و حیا کی حفاظت, جس کے لیے یہ پردہ, یہ سیگریگیشن اور اس کی تعلیمات. بس اب یہ تین بنیادی باتیں تو تفصیل ہو گئی, ڈاکٹر صاحب کے خود باتیں بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. نمبر ایک, کامل مساوات, نمبر دو, خاندان کا مضبوط ہونا, اور نمبر تین, شرم و حیا کی حفاظت کا پہلو. چند باتیں صرف اشارہ کرو, تفصیل نہیں, وہ ہمارے علم میں بھی ہے جس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. مثلا اخلاقیات کی تعلیم, چھوٹوں کا ادب, بلکہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت کی تعلیم, اسی طرح معاملات کی درستگی, جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت, غالب گلوچ, منافق کی نشانی, ان سے بچنے کی بات, خوشی غمی میں شریک ہونا, تمہارے بھائی کا نکاح ہوا مبارکباد ہو, انتقال ہوا جنازے میں جاؤ, اور کوئی خوشی میری خوشی مبارکباد ہو, انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو, تہوار دے دیے گئے عید الفطر, عید الاضحیٰ, ملو مبارکباد دو, تعاون علی البر و تقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان, نیکی تقوی کے کاموں میں تعاون کرو, گناہ و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو, نصف و خیر خائی, الدین و نصیحت, حدیث دین نصیحت کا نام ہے, وفاداری اور خیر خائی کا نام, جس میں عام مسلمانوں کی خیر خائی بھی شامل ہے. آپس کے حقوق بیان کیے, بات ملاقات ہو تو سلام کرو, سلام کرے تو جواب دو, انتقال ہو تو جنازے میں جاؤ, بیمار ہو تو عیادت کرو, اور مشورہ مانگے تو مشورہ دو, چھینک آئے الحمدللہ کہہ دو, الحمدللہ کہہ کے جواب دو, دعوت دے تو دعوت قبول کرو. یہ بھی آپس کے تعلقات معاشرے کی بہتری کے لیے. اسی طرح آپس کے رویے کو درست رکھنے کے لیے کہا, کوئی مسلمان کسی مسلمان سے بوس اور حسد نہ رکھے. کہیں فرمایا مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے, کہیں فرمایا تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ صرف اشارے کے ہم سب کے علم میں ہیں. یہ سب بھی تعلیمات کس لیے؟ افراد انسانی کے مجموعے یا گھرانوں کے مجموعے معاشرے کو مضبوط تر بنانے کے لیے, یہ بھی وہ پہلو ہیں جو ہمارا دین ہمیں عطا کرتا ہے. ان میں بہت سے پہلو ایسے جو میرے اور آپ کے اختیار میں وہاں ہمیں فوراً عمل کرنا چاہیے. پورے معاشرے کی سطح پر اس پردے کا ٹانک دیا جانا, اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ نظام کی سطح پر جد و جہد کی ضرورت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے کہ معاشرتی برائیوں کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے. کیا آپ کیا ہے کے خلاف؟ ہاں وہ صحیح ہے. اب سے کیا اب اس کے خلاف جہاد فرض ہو گیا ہے بحیثیت مجموعی. جہاد تو ہمیشہ سے فرض ہے. ایک فرق ہمیشہ کیجئے اور ایک کتاب بھی پڑھ لیجئے گا ڈاکٹر صاحب کی, جہاد فی سبیل اللہ مفہوم مغالطے اور تقاضے, کیا درجات غالب اس کا نام ہے. جہاد میں کوشش اور جد و جہد, گو کے جہاد کا لفظ جنگ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے قرآن میں, مگر ہمیشہ جنگ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا, اور قتال ہمیشہ جنگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جہاد تو ابھی بھی ہم لوگ کر رہے ہیں, الحمدللہ یہاں تو ایسی چل رہا ہے, لیکن گرمی میں گھر سے نکل آئے کہے کے لیے, دین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کے لیے. تو جہاد کا آغاز ہوتا ہے اپنی ذات سے. افضل جہاد یہ کہ ایک بندہ اپنے نفس سے جہاد کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نسائی ہے. باقی رہا معاشرے میں برائیاں, بالکل اس کے متعلق ہمیں جہاد کرنا چاہیے, ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے اس کو روک تھام کے لیے. اس کے تین درجات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت, جو بھی تم میں سے برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے, اگر اس کی استطاعت نہیں تو زبان سے بدلے, اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو دل سے. برا جانے, اور جس کی تشریح ہے کہ برا جاننے کے ساتھ ساتھ بدلنے کا ارادہ رکھے. میری ذات, میرے گھر پر میرا اختیار ہے, وہاں تو میں ہاتھ سے بھی روک سکتا ہوں, اور جہاں جہاں میں صاحب اختیار ہوں ان کے لیے اپنے آفس میں دیگر مقامات پر, وہاں تو میرے پاس طاقت ہے, مگر معاشرے میں روکنے کے لیے میرے پاس طاقت نہیں, تو میں زبان سے تو روکوں. زبان سے روکنا, ایک یہی زبان ہے جو آپ کے میرے منہ میں ہے, لیکن زبان سے روکنے کا طریقہ آج کا میڈیا کا استعمال بھی ہے, پرنٹ بھی, الیکٹرانک بھی, ان سارے ذرائع کو استعمال کر کے ہمیں اس برائی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور ایک پائیدار جد و جہد وہ ہوگی کہ جن کے ہاتھ میں طاقت اور نظام ہے ان سے مطالبہ کریں, اگر وہ اس برائی کو ختم کر دیں تو بہت اچھی بات, اور برائیوں کے خاتمے کا مطالبہ کریں, اف ناٹ تو پھر اس نظام کو بدل کر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نظام آئے کہ جو وہی کام کرے جو ایک اسلامی حکومت کے حکمرانوں کا ہے. سورہ الحج آیت 41, نیکی کا حکم دیں گے, بدی سے روکیں گے, اور نماز کا نظام قائم کریں گے, زکات کا نظام قائم کریں گے. تو ہم اپنی سزا کا فوراً کریں اور اجتماعیت میں آئیں, جڑیں, تاکہ مل جل کر اس معاشرے میں برائی کے خلاف آواز بلند کر سکے. پھر اللہ کرے کہ وہ طاقت اور وہ محنت ہم کر سکے, طاقت آئے کہ ہم نظام کو بدل کے پورے نظام کی سزا پر برائیوں کی روک تھام کی کوشش کر سکے. بل بورڈز کی فحاشی کے خلاف اگر کوئی اقدام لیا جائے تو جائز ہے. مثلا بل بورڈ خراب کرنا, یہ کچھ لوگوں نے کیا تھا جب یہ زمانے میں کیبل کے سسٹم شروع ہوئے تھے. پھر آپ کو پتا ہے کہ جب یہ جیو والوں نے سسٹم سب سے پہلے شروع کیا تھا, آج کل تو خود وہ کیبل آپریٹرز کو پریشان کر رہے ہیں. تو میری معلومات کے مطابق پتا نہیں 10 لاکھ یا کتنے لاکھ کا جرمانہ ہوا گورنمنٹ کی طرف سے اگر کسی نے وہ کیبل کاٹے تھے. اور چند دنوں بعد یہ ہوا کہ وہ موبائلیں گھومنا شروع ہو گئی. تو ٹھیک ہے آپ 2-4 دو بورڈ توڑ دیں, میں 2-4 کو خراب کر دوں, لیکن جس نظام کو یہ ٹیکسز پے کر رہے ہیں, فری میں تو نہیں لگتے نا, وہ نظام جس کی جیب پہ ٹیکسز جا رہے ہیں وہ ان کی پروٹیکشن میں آگے کھڑا ہو جائے گا, پھر آپ ہمیں کیا کریں گے. تو پائیدار کام تو ہے نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرنا. وہ کب بدلے اللہ کے اختیار میں, مگر وہ جد و جہد کرنا میرا آپ کا فرض ہے, وہ پائیدار کام ہوگا. ہاں جب تک ان لوگوں تک جن کی ایڈورٹائزمنٹس لگی ہوئی ہیں ان کو ہم کوئی خطوط لکھ سکتے ہیں, جا کر بات کر سکتے ہیں. اور پر والوں کی میں مثال دوں گا, انہوں نے کچھ فحاشی والی تصویریں لگائی تھی, کچھ دینی طبقات سے خواتین نے ان کو توجہ دلائی میری معلومات میں ہے, اور اس کے بعد کافی ان کے بہتری آ گئی. یہ لاس کتنے اشتہارات لگ رہے ہیں, اگر وہاں تک بات پہنچائی جا سکتی تو ہمیں پہنچانی چاہیے. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنید جمشید کی بھی تو لاس بک رہی ہے نا, ان کا بھی تو پروڈکٹ بک رہا ہے نا. خیر میں جنید جمشید سے کوئی کمیشن نہیں لیتا, ذہن میں رکھیے گا, لیکن مقصد کہنے کا ہے کہ بھائی وہ بھی تو چلا رہے ہیں, اس نے کسی خاتون کی تصویر استعمال نہیں کی, اچھے گرافکس استعمال کی, آپ بھی کریں. ابھی کون سی آئس کریم آئی, عمر پتہ نہیں کیا, ان کے بھی ابھی تک میں نے کوئی ایسی تصویر نہیں دیکھی جو خاتون کی ہو یا فحاشی اور یانی والی. تو یہ مثالیں بھی دی جا سکتی. بھائی یہ لوگ بھی کما رہے ہیں, وہ فحاشی اور یانی کو پھیلا کر اس ضروری کہ آپ کا پروڈکٹ سیل آؤٹ ہو, آپ اپنی کوالٹی اچھی رکھیں تو انشاءاللہ لوگ فحاشی اور یانی کے بغیر بھی آپ کے پروڈکٹ کو خریدیں گے. جی, پردے کے تعلق سے ہاتھوں اور پیروں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاتھ کھلے رکھنا جائز ہے, ریکمینڈیشن ہے. پیروں کے متعلق ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں, جس کی روح سے اکثر علماء کہتے ہیں کہ پیروں کو بھی ڈھانپ کر رکھنا چاہیے, گو کہ دوسری رائے بھی موجود ہے. اس سے میں یہ کہوں گا کہ چہرے کو ڈھانپنا تو بہت 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 ضروری ہے نامحرم کے سامنے, اور جب کہ گھر سے خاتون باہر سے باہر نکلے, گھر سے باہر نکلے تب. لیکن ہاتھوں کو کھلا رکھنا, پیروں کو کھلا رکھنا اس کی گنجائش موجود ہے, مگر ریکمینڈیشن پسندیدہ ہے کہ ان کو بھی ڈھانپنے کی کوشش کی جائے. چہروں کو ڈھک کر رشتے داروں سے بات کرنا جائز ہے یا مکمل طور پر مرد عورت الگ بیٹھے؟ رشتے دار اگر نامحرم ہے تو سیگریگیشن ہونی چاہیے. ہاں, کبھی ضرورت کی بات ہے جو ایک خاتون ڈاکٹر سے بھی کرتی ہے, کبھی دکان میں جا کے اس پرچیز کے ڈبے کرتی ہے, ضرورت کی بات کرنے کی گنجائش موجود ہے. مگر اس میں بھی قرآن کہتا ہے سورہ عذاب آیت 32 میں, گفتگو میں نرم ملائمت کا انداز نہ ہو, ورنہ کسی کے باطن میں خبص ہو وہ ظاہر نہ ہو جائے اور معاملہ آگے نہ بڑھ جائے. یہ جو تصور ہے نا کہ بس چہرہ ڈھانپ لیا اور بیٹھے ہوئے سب گپ شپ ہو رہی ہے, یہ بات درست نہیں, اس سے بچنا چاہیے. اچھا ٹھیک, محترم میں پردے کے حوالے سے کچھ باتوں سے آگاہی چاہوں گا. جو پردہ دوران نماز عورت پر واجب سلیش فرض ہے, کیا وہی پردے کی شکل امت درست نہیں؟ جی نہیں, وہ سطر ہے عورت کا, اور عورت کے سطر میں وہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہاتھ اور پیر, لیکن جب وہ نامحرم کے سامنے آئے تو چہرے کو ڈھانپنا ہم لازم ہی سمجھتے ہیں, اور اس کے دلائل اپنی جگہ پر ہیں. گٹمنٹ کیا ہوتا ہے, عورت جب نماز سے کھڑی ہے تو وہاں سطر کی پابندی اس کے لیے, اس کو اپلائی کیا جاتا ہے حجاب کے اوپر. حجاب سطر سے بڑھ کر ہے, سطر وہی ہے جو محرم کے سامنے جیسے والد کے سامنے چہرہ کھلا رکھ سکتا ہے, رکھ سکتی ہے خاتون. حجاب وہ ہے جو گھر سے باہر یا نامحرم کے سامنے جسے پورے جسم کو چھپانا ہے, اور چہرے کا چھپانا بھی اس میں داخل ہے. اس کو گٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے. بڑا دلچسپ سوال ہے اگلا. جناب آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا چہرے کا پردہ, یہ پردہ اور وہ پردہ, مردوں کے لیے بھی سوال سے کچھ تنبیہ بھی ہوں گی, اگر ہیں تو برائے مہربانی چند الفاظ بیان فرمائیں. ایک اچھی بات تو ڈاکٹر صاحب کے نائک یہ کہتے ہیں کہ گو کے وہ چہرے کے پردے کے حوالے سے کچھ اور رائے رکھتے ہیں, ہمیں ان سے اتفاق نہیں, اور ڈبیٹ ہو سکتی ہے ان سے بھی الحمدللہ, اس بحث کو ایک طرف رکھیے. مگر وہ کہتے ہیں سورہ نور کی آیت 30 میں پہلے مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا, پھر سورہ نور کی آیت 31 میں عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا. تو مردوں کے لیے بھی اس طرح کی پابندی ضروری ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کو بھی چہرہ چھپانا ضروری ہے, یہ قطعاً اس کا مطلب نہیں. مراد کیا ہے, مردوں کے لیے ہدایت کیا ہے, وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. نامحرم پر پہلی نگاہ اٹھی وہ معاف ہے جو کہ ان انٹینشنلی ہو, غیر ارادی طور پر, اس کے بعد کی نگاہ اس پر معاوضہ ہوگا, اس سے بچنا چاہیے. پھر ایک مرد پر لازم ہے کہ اپنی بیوی, اپنی بیٹیاں جو کہ بالغ ہیں, جن پر اس کا کنٹرول ہے, ان کو پردہ کرانے کی کوشش کرے. کوئی مرد اپنی گھر کی خواتین کے پردے اور حجاب کے معاملات میں رکاوٹ نہ بنے, یہ تعلیمات مرد کے لیے ہیں. اور مرد کا سطر بھی معلوم ہونا چاہیے, مرد کا ناف سے لے کے گھٹنے تک کو چھپانا ہر حال میں مرد کے لیے فرض ہے, الا یہ کہ بیت الخلاء یا غسل کا معاملہ یا سرجری کا یا زوجین کا تعلق, کوئی الگ بحث. مرد کا سطر یعنی ہر حال میں جو ڈھانپنا ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ہے. معلوم ہوا یہ ہاکی اور فٹ بال جو نیکرے پہن کر کھیلتے ہیں یہ حرام. ٹھیک, ایک ضمنی سی بات سمجھ لیں, مردوں کے لیے تلقین کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھے. میں ایک اور مسئلہ سمجھانا چاہوں, اس سے ہی پردے والا یہ سطر والا معاملہ آ جائے گا. تو لوگ بہت سے اعتراض بھی کرتے ہیں, کچھ کو جھجک ہوتی میرے ٹخنے کھلے رہیں گے. یہاں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کے بڑے بڑے سی ای اوز اور سی او اوز اور پتہ نہیں کون کون, سیٹرڈے کو جب چھٹی ہوتی ہے تو نیکرے پہن کے بڑے بڑے شاپنگ مال میں گھوم رہے ہوتے ہیں, ہائیز کھلی ہوتی ہے, راتیں کھلی ہوتی, یہ حرام ہے. تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ہر حال میں ڈھانپنا فرض ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر نظر سے گناہ ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے, اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس پہ استغفار ہے نمبر ایک, اور بچنے کا طریقہ کیا ہے یاد رکھیں, اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے, العینان تزنیان, نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں. اس کا خوف رکھیں آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے. بچے کیسے؟ اس طرح کی احادیث، اس طرح کی محافل، اس طرح کی باتوں کو بار بار دہرانا چاہیے، اور دل میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف اس کی آبیاری ہونی چاہیے. اور جب ہم باہر ہوں خاص طور پر، تو کوشش کیجئے ہماری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے، اس کا بہت فائدہ ہے. شیطان، ایک حدیث میں ہے، یہ نظر یعنی بد نظری شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہاں سے شروع کرا تو انتہا تک لے کر جاتا ہے. اور شیطان کا حملہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے ذکر سے ہٹتے ہیں. قرآن نے کہا سورہ زخرف آیت 36 میں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کرتے ہیں، وہ اس کا دوست بنتا ہے. بارہ گھر سے باہر مردوں کی خاص طور پر بات کر رہا ہوں، نوکری کاروبار کے لیے تو جانا ہی ہے اور مارکیٹ بھی کبھی جانا ہے، اب کیا کریں گے؟ تو جتنا ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ شیطان کے حملے سے بچ سکیں گے، اور نظر کی جو خرابیاں ہیں بد نظری کی، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں گے. کیا نظر کا پردہ نیت پر مبنی ہے؟ نیت اپنی جگہ، ظاہر کا عمل اپنی جگہ. کچھ لوگ کہتے ہیں پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں نا، وہ چہرے کے پردہ والی کتاب میں یہ آرگیومنٹ ڈسکس کیا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، تو کل کوئی کہے گا لباس تو دل کا لباس ہوتا ہے، ظاہری لباس کی ضرورت کیا پڑے؟ تو بھائی نیت بھی پاک ہو اور عمل بھی پاک ہونا چاہیے. ریگارڈنگ یونیورسٹیز اینڈ آفیسز، نہیں نہیں کوشش کریں ہر جگہ، ٹھیک ہے مسائل ہیں، ہم اپنی سی کوشش اپنے آپ کو مکمل بچانے کی ممکن حد تک کریں گے، نیت بھی پاک ہو اور نظر کی حفاظت کی بھی کوشش کی جائے. شوہر کی اطاعت اگر اللہ کی اطاعت سے ٹکرا رہی ہو تو بیوی شرعی حدود میں رہتے ہوئے کس حد تک اختلاف کر سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو ہے کہ یہ طے تو کرے، یہ کرے گا کون کہ شوہر کا یہ حکم اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے کہ نہیں. بعض اوقات کچھ مرتبہ، ہمیشہ نہیں، ہم کچھ مستحب درجے کی چیزوں کو فرض سمجھ لیتے ہیں، نفل کو فرض سمجھ لیتے ہیں. اور ممکن ہے ایک شارٹ مثال سمجھانے کے لیے استغفار ہوں، اپنی بیوی سے کہے بھی تم نفل ادا نہ کرو، وہ کیا کہے؟ دیکھو جی اللہ کی یاد سے مجھے روک رہا ہے، غلط، یہ نفل ہے، نفل سے شوہر ہو سکتا ہے، میں نے مثال دی ہے. تو پہلے تو یہ پوائنٹ طے ہو، کلیئر ہو کہ کیا واقعی شوہر نے کوئی ایسا حکم دیا ہے، مطالبہ کیا ہے جو اللہ کی اطاعت کے خلاف. اگر ہاں طے ہو جائے تو یقیناً شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ابو داؤد شریف کی روایت، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوگی ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی پرسپشن کی بنیاد پر اپنے فہم پہ طے کر دیں کہ یہ غلط ہوا، حالانکہ وہ شاید غلط نہ ہو. تو یہ طے ہونا ضروری، کون بتائے گا؟ ظاہری بات ہے جو صاحبان علم ہے ان سے معلوم کیا جائے گا. نمبر ایک. نمبر دو، اگر ایسا ہو گیا تو بیوی شرعی حدود میں رہتے ہوئے کس حد تک اختلاف کر سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے بیوی کو، لیکن بسا اوقات ظاہر بات ہے کہ بیوی شوہر کے تابع ہے، اس کی پوزیشن کمزور ہے، تو بعض اوقات تو یہ ہوگا کہ گھر کی مرغی دال برابر، اور بعض اوقات یہ ہوگا کہ شاید شوہر توجہ نہ کرے، اس کی بات کو سننے کو بھی تیار نہ ہو. ایسے میں پھر کیا کیا جائے؟ ایک کام ہم نہیں کرتے، یعنی کہ بہت کمی ہے، وہ ہے اللہ کے سامنے اپنا رونا دھونا کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں، اللہ جس طرف چاہے پھیر دے. تو اللہ سے بھی تو مانگے، اللہ کے سامنے بھی اپنا معاملہ رکھے. ایک، اپنے طور پر جو کوشش شوہر کو سمجھانے کی ہو سکتی ہے وہ کرے، لیکن اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں، برا نہ مانیے گا، آج کل تعلیم تو بہت عام ہو رہی ہے مگر تربیت نہیں مل رہی. دین کا علم تو مل رہا ہے، اگلا جملہ عجیب ہے، دین کا فہم نہیں مل رہا. تین خواتین کا مجھے معلوم ہوا، اللہ نے بڑی توفیق دی دین کا علم حاصل کرنے کی، بہت اچھی بات. اب کیا ہوا؟ شادیاں ہو گئیں. پھر کیا ہوا؟ شوہر کی ہر بات پر نکیر، ہر بات پر نکیر، یہ بھی غلط، یہ حرام، یہ غلط، یہ حرام، یہ غلط، یہ حرام، ہر وقت. تو پتہ چلا اللہ سب کے لیے معاملہ آسان کرے، شوہر نے بھی کہہ دیا اور تینوں کا کم و بیش یہی معاملہ ہوا. اچھا تو اللہ نے بھی مجھے طلاق کا حق دیا ہے، طلاق طلاق طلاق، جاؤ اپنے گھر، سب چھٹی. تو علم ہونا الگ شے ہے، فہم ہونا الگ شے ہے. ایک چیز غلط ہے، مجھے اس کا علم ہے، اس غلط کو میں سمجھاؤں کیسے، ٹیکل کیسے کروں، یہ دوسری بات ہے. یہاں بعض اوقات غلطی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے. تو اب کیا کریں؟ ایک انداز ہوتا ہے ہمدردی کے ساتھ دلجوئی کرتے ہوئے سمجھانے کا. یہاں تو بیویاں وہ ہیں جو شوہر سے نافرمانیاں کرا لیتی ہیں، معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ. ہمارے استاد نے نام نہیں لینا چھوڑے، ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، کوئی اور ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرد آتے ہیں رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں, داڑھی چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ شیو چھوڑ دیتے ہیں, اور جب گھر جاتے ہیں چاند رات کو بس وہ ہاتھ پھیرتی ہے بیگم اور داڑھی صاف ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بیویاں تو وہ ہیں کہ جو حرام کام کروا لیں, تو بیویاں وہ بھی ہو سکتی ہیں جو شریعت کی پابندی کروا لیں. مولانا خان بھی کہتے تھے رحمت اللہ علیہ, ذرا ہلکی سی بات ہے سمجھنے کے اعتبار سے, ہو سکتے سے اختلاف بھی ہو, کہ اگر مردوں کو داڑیاں رکھوانی ہیں تو عورتوں کو واس کیا کرو, عورتیں داڑیاں رکھوا لیں گی مردوں کو, کہ مرد نا مرد ہو گئے آج کل, بیویوں کی مان لیں تو چلو وہیں سے منوا دو. اس سے کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ سے دعا, نمبر دو دلجوئی کر کے ہمدردی کے جذبے کے ساتھ سمجھانا, نمبر تین گھر میں خاندان میں اپنے محکمے میں یا سسرال میں خاندان میں تلاش کریں کسی سینئر خاتون کو, کسی بڑے کو, کہ جن کے ذریعے سے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. یہ کوششیں آخری حد تک ہونی چاہیے. اگلی بات لائسنس ٹو کل نہیں, یعنی کہ گناہ کرنے کی اجازت نہیں معاذ اللہ. اگلی بات یہ کہ اس سمجھانے, کوشش کرنے, محنت کرنے میں ممکن ہے بیوی کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہو, کچھ گناہ ہو رہا ہو, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو کمزور دیکھتے ہوئے معاف کر دے گا, مگر سمجھانے, بتانے, دوسروں کو بڑوں کو انوالو کر کے سمجھانے کی آخری حد تک کوشش کی جائے, اس کے بعد بھی کچھ سوچا جا سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں. مجھے امید ہے کہ میں کسی درجے میں جواب دے سکا ہوں اس کا. آج کل تعلیم میں جو چھوٹے سے چھوٹا انسٹیٹیوشن بھی ہزاروں روپے کی فیسیں لے رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے, یہی چیز ہسپتالوں کی بھی ہے, معاشرے میں اس کی روک تھام کے لیے کیا مطلب. ٹھیک ہے, بچوں کو سستے اسکول میں پڑھا لو, اور کیا ضروری کہ ہمارا ہر بچہ جو آئی وی میں پہنچے, ضروری کہ ہم میں سے ہر ایک کا بچہ سی بی ایم میں پہنچے, ہر ایک کا بچہ جو ہے وہ آکسفورڈ میں جا کے پڑھے, چاہے میں نے بہت بڑی بات کر دی, ضروری کہ ہر بچہ ہر کراچی کے ہر گھر کا ہر بچہ کیمبرج سسٹم میں پڑھے. ہم نے بھی معذرت کے ساتھ ہم نے بھی تو سہانے خواب دیکھ رکھے ہیں نا, اپنی چادر سے باہر پیر پھیلاتے اور نکالتے اور نکالتے. ٹھیک ہے بھائی, اگر میں 2000 کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا, میں 500 میں چلا جاؤں, سیدھی سی بات, مشکل بات ہے مجھے پتا ہے, لیکن سہانے خواب دیکھتے ہیں تو ساری بات ہے. سہانے خواب ہم نے دیکھے تو سہانے خوابوں کی تعبیر کرنے والوں کے بھی تو سہانے خواب ہے نا. کتنی بڑی انڈسٹری آج کل یہ اسکول کا سسٹم, کتنا پیسہ اس کے اندر, تو یہ تو ہے. ہم اپنے آپ کو کمبر لانے کی کوشش کریں گے, باقی پوری تبدیلی تو وہ نظام کے تحت جب تک نہ ہو. پاکستان میں 13 سسٹمس آف ایجوکیشن چل رہے ہیں, 13 سسٹمس آف ایجوکیشن, تو نظام کی گڑبڑ. پائیدار تبدیلی تو اسی وقت ہوگی جب نظام بدلے گا, اس سے کم تر پر آپ کو مجھے کم سے کم پر اتفاق کرنا پڑے گا, اس کے سوا تو کوئی اور چارہ کار اور کوئی حل میرے پاس نہیں. اگلا سوال تو پچھلے مہینے کی طرح ہے, اس کے لیے تو آدھا گھنٹہ چاہیے ہوگا. آخری سوال ہے, سوال بھی تو سنے نا, کیا ہے؟ ریمن ڈیوس کی اسلامی قانون کے تحت رہائی کے حوالے سے تنظیم اسلامی کا موقف کیا ہے؟ بھائی اس میں تو کل ہم نے پریس کلب پہ مظاہرہ کیا تھا, وہ تقریر تو مجھے شاید یاد نہ ہو. اور پچھلے مہینے سوال یاد ہے کیا آیا تھا؟ باپ کے بعد بیٹا امیر کیوں بن گیا, یاد ہے نا؟ تو وہ تقریباً آدھے گھنٹے کا سوال تھا, یہ بھی آدھے گھنٹے کا بارہ, کوشش کر لو 5 منٹ میں مکمل ہو جائے. ریمن ڈیوس ایک نہیں ہزاروں ہیں جو پاکستان میں گھوم رہے ہیں. فہیم اور فیضان ہی قتل نہیں ہوئے, 2000 ڈرون حملوں میں یہ 2000 سے زائد شہید یا ہلاک ہو چکے ہیں. امریکہ کی جنگ لڑی پاکستانی حکومت اور فوج نے تو 32000 سے زیادہ لوگ قتل یا شہید ہو چکے ہیں. یہ مسئلہ صرف ایک ریمن ڈیوس کا نہیں, اس پوری ذلت اور رسوائی کا ہے جس سطح پر آج ہماری یہ قوم پہنچ چکی ہے. اسلامی قانون, کون سا اسلامی قانون, کون بات کر رہا ہے اسلامی قانون کی؟ عبدالرحمن ملک, زرداری, گیلانی, نواز شریف, شہباز شریف, چودھری شجاعت, حکومت پاکستان, حکومت پنجاب, امریکہ, کس منہ سے؟ وہ امریکہ جو 295C بلیک سیمی ناموس رسالت کے قانون کی مخالفت کرے, جو افغانستان میں طالبان افغانستان کی شریعت اسلامی کے نفاذ کی مخالفت کرے, جو پاکستان, افغانستان اور دنیا کے دیگر مسلم ممالک میں اسلام پسندوں کی مخالفت کرے, وہ کس منہ سے دیت کے اسلامی قانون کے تحت ریمن ڈیوس کی رہائی کی بات کرتا ہوا نظر آیا ہمیں؟ ڈبل اسٹینڈرڈس, کالا منہ, کالا چہرہ اور سامنے آ گیا. وفاقی حکومت, حکومت پنجاب, یہ سارے زرداری, گیلانی, عبدالرحمن ملک اور یہ فوجی وہاب اور یہ شہباز شریف، نواز شریف، چودھری شجاعت، یہ کس منہ سے، ان کا منہ کیا بات کرنے کا اسلامی شریعت کا؟ تمہیں اللہ نے حکومت دی، تم اس ملک پہ قابض رہے، 18 کروڑ عوام کو تمہیں اختیار ملا، جس ملک کو ہم نے پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا، کہاں ہے وہ اسلام، کہاں ہے وہ شریعت، کہاں ہے تمہارا وہ اوتھ؟ تم لے کر آتے ہو، پڑھ کر آتے ہو پارلیمنٹ میں، وزیر اعظم کی سیٹ پر، صدر کی سیٹ پر، ہم اللہ کے وفادار رہیں گے، ہم اسلام کے وفادار رہیں گے، ہم نظریہ پاکستان کی پاسداری کریں گے، جھوٹے ہو، مکار ہو، تمہارے منہ سے اسلام کی بات کیسے اچھی لگے؟ جس اللہ کا وعدہ کر کے، جس قرآن کا وعدہ کر کے، جس نظریہ پاکستان کا وعدہ کر کے تم پارلیمنٹ میں بیٹھے، وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھے، صدر کی سیٹ پر بیٹھے، تم کہتے ہو کہ دیت کا قانون اسلامی قانون، اس کے مطابق ہم نے ریمنٹ کو رہائی دی ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، بےغیرتی کی شاید کوئی حد ہوتی ہوگی، اس سے زیادہ کیا ہوگی مجھے پتا نہیں۔ دیت کا قانون، ورثہ معاف کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کتنے ورثہ تھے؟ 18 کے 19، 19ویں نے تو خودکشی کر لی، کون پوچھے گا اس سے؟ برزخ میں جا کے پوچھیں گے؟ اور 18 ہیں کدھر، تھے کدھر، اور آج ہیں کدھر، کس کو پتا؟ ہمیں تو معلوم نہیں۔ تاریخ پاکستان نہیں، تاریخ دنیا میں یہ کیس بڑے کالے حرفوں، ناٹ سنہری، کالے حرفوں میں لکھا جائے گا، راتوں رات یہ فیصلہ ہو گیا، جبکہ تمہاری ہی عدالت چلو، اس کا پروسیجر کہتا ہے اس طرح کے معاملات کے اندر اخبار میں اشتہارات دیے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے ورثہ کون کون ہیں، پوچھا جاتا ہے اچھا یہ ورثہ ہے تو کسی کو اعتراض ہو تو آ کے داخل کریں، کہاں ہے وہ قانون؟ نہیں۔ پھر ڈیوڈ ڈیوس کافر تھا، یہ بحث کو علماء سے جا کے پوچھئے، کیا اس طرح کے کافر پر اسلامی دیت کا قانون اپلائی بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی جو جاسوس تھا، مملکت پاکستان کے خلاف فساد کر رہا تھا، فساد فی کے تحت بھی اگر آئے گا تو کیا اس پر دیت اپلائی بھی ہوگی کہ نہیں؟ یہ تو علماء بتائیں گے جا کے۔ اور 20 کروڑ روپیہ ڈریمنڈ نے تو نہیں دیا، ہلری بھی کہہ رہی ہم نے نہیں دیا، اوباما نے بھی نہیں بتایا تھا میں نے دیا، کس نے دیا؟ حکومت پاکستان نے دیا۔ یہ کون سا دیت کا قانون ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ بڑا خوبصورت کسی نے لکھا، 20 کروڑ میں پوری قوم فروخت کر دی، جن پاکستانیوں کو انہوں نے کہا کہ 10 ڈالر میں اپنی استغفر اللہ ماں کو فروخت کر دیتے ہیں، 1 یا 1.25 روپے بھی پاکستانی دیت اس قوم کی ادب ہو گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، بغیرتی اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور تیسرا عباد الرحمان وہ کدھر گیا؟ اس کو بھی پوچھ رہے، وہ کہاں چلا گیا بھائی؟ وہ اس کے بھائی کو بھی تمہارا، اس کو بھی تو قتل کیا گیا، اس کو بھی تو ہلاک کیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو سراسر یہ ظلم ہے، عداوت ہے، بے انصافی ہے، شریعت کے قانون کا سہارا لے کر مذاق اڑایا گیا ہے، اور بدنام اور ہمیں کیا، اور ہماری بدنامی اور ہماری عزت رسوائی، ان کو تو اللہ نہیں چھوڑے گا، اگر توبہ نہیں کریں گے نہیں چھوڑے گا اللہ، مگر آپ اور میں بھی جائزہ لیں، ہم کب تک خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ہمارے کو، ہمیں کو غصہ آتے کہ نہیں؟ اس ظالمانہ نظام اور اس ظالم کو ختم کرنے، یعنی ہٹانے کے لیے، اس ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اندر وہ جذبہ ہے کہ نہیں؟ ورنہ اس عزت اور رسوائی اور بڑھے گی۔ دیت کا قانون یاد ہے، اللہ کا دین یاد نہیں، اللہ کے دین کا نفاذ یاد نہیں۔ قرآن کہتا ہے سورۃ بقرہ 35 میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ تم کتاب کے بعد اس سے مانتے ہو، بعض تو نہیں مانتے، بدبختو تم نے سود کا نظام ختم نہیں کیا، تمہیں یہ قانون یاد نہیں شریعت کا، اور ریمنڈ اپنے آقاؤں کے ایک نمائندے کو، ایجنٹ کو، بدبخت کو تمہیں بھگانا پڑا تو دیت کا قانون تمہیں یاد آ گیا۔ قرآن کہتا ہے ایک حصہ کتاب کا مانتے ہوئے نہیں مانتے، ایک قانون کو مانتے ہوئے قانون کو نہیں مانتے، یہ قابل قبول نہیں اللہ کے ہاں۔ اس کی سزا ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں شدید ترین عدالت میں گرفتار کیا جائے گا۔ یہ ہے ذلت آج ہماری اس قوم کی جو کھاتے میں آ گئی ہے۔ وائن حل، ہم اللہ کے دین کی طرف پلٹے، میں اپنی ذات پر تو اللہ کے دین کو نافذ کروں، میں تو اپنے گھر میں دین کو نافذ کروں جیسے آج ہم نے سمجھا، میں تو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے میدان عمل میں آؤں، میں تو اجتماعی اختیار کروں۔ بش نے کہا تھا مشرف کو، آر یو ود اس اور اگینسٹ اس؟ میرا اور آپ کا رب آپ سے مجھ سے پوچھتا ہے، آر یو ود می اور اگینسٹ می؟ کیا تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو؟ کوئی تیسری پاسبلٹی نہیں. ہم یہ جد و جہد کریں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے تنظیم اسلامی کا پیغام نظام خلافت کا قیام. آئیے ہم جب آپ آگے بڑھیں ہم اپنی ذات پر دین کو نافذ کریں, اجتماعیت میں آئیں, اس اجتماعی جد و جہد کو مضبوط کرائیں تاکہ وہ وقت آئے کہ میدان عمل میں آ کر ان سے مطالبہ کریں کہ ہٹو اور اللہ کی شریعت پہ زمین پر نافذ کرو. اس سے کم در پر ذلت اور رسوائی سے چھٹکارا نہیں ملے گا. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. جی مسنون دعا کا محفل مکمل کر لیتے ہیں اور رفقا جو ہیں وہ تنظیم اسلامی کے قبیب عبد القادر صاحب سے ملاقات کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. مجلس کے اختتام پر آپ پڑھتے تھے اور اس کی برکت آپ نے بتائی کہ اس سے مجلس سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی اسی پر ہمیں محفل کو مکمل کرنا چاہیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.